پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
تو ان کی کیسی بد عہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں.
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ.
اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے, تو انہیں معاف کر دو اور ان سے در گزرو.
اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں.
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ.
اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں, ہم نے ان سے عہد لیا, تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں.
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر یعنی دشمنی اور بغض ڈال دیا.
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے.
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
کثیر. اے کتاب والو, بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی, اور بہت سی معاف فرماتے ہیں.
قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین.
بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم.
الله اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے, اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے, اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے.
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ.
بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے.
قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.
تم فرما دو, پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء.
اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے.
واللہ علی کل شیء قدیر.
اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے.
صدق اللہ العظیم.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے سنی ہے، اور اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو تمامی انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب سکھاتا ہے. اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سارے نبی جو ہیں ان کا ادب کرنا یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے، اور ایمان کی جو سمجھ لیں اساس اور بنیاد گویا کہ اس کو ایک قرار دیا گیا ہے. کسی بھی اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام کی ادنا سی بھی توہین یہ اسلام کے اندر روا اور جائز نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس کی اجازت ہرگز اور قطعاً نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام وہ گزرے ہیں ان سب کا ادب، ان سب کا احترام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر دم ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے پروگرام کا عنوان ہے دل جوئی، اور دل جوئی کے فضائل اور اس کی برکتیں، اس کی بہاریں سبحان اللہ کیا ہیں، یہ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدری حاجی عبدالحبیب اتاری دامن گرد القدسیہ آج ہمارے پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم معمول سے ہٹ کر پروگرام کریں گے دنان بھائی، آج کا پروگرام معمول سے ہٹ کر ہوگا، اور انشاءاللہ رکن شورا کے ساتھ ہم موضوع پر بھی بات کریں گے، اور بھی دیگر موضوعات بھی ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم زیر گفتگو اللہ کی رحمت سے لائیں گے، اور ناظرین تک کچھ اہم جو معلومات ہیں یہ بھی پہنچائیں گے. آئیے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں. سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں صلی اللہ سلطان جہاں مثل ہتھے
Bye.
سبحان اللہ کیا بات ہے عمر بھائی، کیا زبردست کلام حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمہ اللہ کا جو ہے وہ سنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. جنت کے دروازے پر تحریر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اللہ کریم نے ذکر مصطفیٰ کو کیا رفعت اور کیا بلندی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ خود ہی خالق کائنات نے فرمایا ہے ورفعنا لك ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو کیا کیا ہے بلند کر دیا ہے. اور تفسیر بغوی کے اندر حضرت امام فرا بغوی رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حدیث کرسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کریم فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنۃ نصیب، کہ اے میرے محبوب جو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے اسے جنت میں ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی. اللہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. دل جوئی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے. اس کو میں چاروں حساب تھوڑا سا ڈیفائن فرمائیں کہ دل جوئی کے سینونیمز یعنی مترادف کے طور پر، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کے طور پر کچھ ابتدائی گفتگو ہو جائے.
دیکھیں ویسے تو اس کے بڑے سمپل سے معنی بنتے ہیں کہ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، کسی کو ریلیکس کر دینا، کمفرٹ زون میں لے آنا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. فرسٹریشن میں، ڈیفیکلٹیز میں لوگ زیادہ ہیں، اور یا تو عادت بھی بن گئی ہے اپنے آپ پر پریشانی کو طاری کر دینے کی لوگوں کو، تو ان کو بعض اوقات اگر کہتے ہیں نا کہ صحیح طریقے سے سمجھا بھی دیا جائے نا، یار زندگی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بعض اوقات بہت بڑا برڈن اتار دیتی ہے. بندہ بعض اوقات خود ہی کو سب سے بڑا پریشان اور سب سے بڑا ڈیفیکلٹی میں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اچھا گائیڈ مل جائے، اچھے طریقے سے سمجھانے والا مل جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھا دے، تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی میں یہ مسائل تو چلتے رہیں گے. تو بیسیکلی اگر دل جوئی کی ڈیفینیشن پر بات کی جائے تو غالباً یہی بنتی ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کو ریلیکس موڈ میں لے آنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے. بڑے فضائل ہیں.
کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس کے فضائل پر بھی آئیں گے. لیکن ایک بات جو آپ نے ارشاد سنائی ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا ہم مزید انہانس جو ہے وہ کر دیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے سب کہ سامنے والا جب ہمیں کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ کسی غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ہمت بھی دلا رہا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کر رہا ہے، غلطی بھی بتا رہا ہے. بندے کو جو ہے وہ ایک ڈھارس بھی دے رہا ہے لیکن غلطی بھی ساتھ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ بھی دیکھیں آپ ہمت میں رہیں، لیکن یہ جو کام ہے، یہ کام جو ہے وہ آپ اپنی زندگی سے نکال دیں، روٹین میں سے نکال دیں، عادت میں سے نکال دیں، تاکہ آپ کو مزید پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بعض کا لوگ یہ بھی جو ہے وہ کہتے سنائے دیتے ہیں، یار ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس کو بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں کہ اپنے ہی کاموں کی وجہ سے اگر کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے اور کوئی دل جوئی کر رہا ہے، دلاسہ دے رہا ہے، ہمت بڑھا رہا ہے، اور ساتھ میں غلطی بھی بتا رہا ہے کہ جس وجہ سے آپ اس جو ہے وہ نہج تک پہنچے، اس کو بھی چھوڑ دیں، تو وہ بات لے بھی لیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات نہیں لیتے. میں یہ تو چاہتا ہوں کہ بھئی میری دل جوئی کی جائے، مجھے خوش کیا جائے، مجھے دلاسہ دیا جائے، مجھے ہمت دلائی جائے، موٹیویٹ کیا جائے، لیکن میرے مرضی اور میری منشا کے مطابق ہی بات کی جائے. کیا فرمائیں گے؟ آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت سارے اسلامی بھائیوں سے وابستہ ہیں آپ، اللہ کی رحمت سے رابطہ بھی رہتا ہوگا، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں الحمد للہ تعالیٰ، تو اس سچویشن سے شاید آپ کو واسطہ پڑتا ہو.
بہت بہت بالکل نیا پہلو آپ اس میں لائے ہیں کہ دل جوئی کرنا یہ اور چیز ہے، دل جوئی کو ریسیو کرنا اور اس ریسیونگ کا انداز کیا ہے. بیوٹیفل کوئسچن. اس کو میں آسان انداز میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں پیٹ میں بہت درد ہے، وہ دوائی دے دیں اور ہم دوائی لے کر آ جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ نہ بتائیں درد کیوں ہوا. ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گلا خراب ہے، وہ پھر دوائی دیں پھر آ جائیں. تھوڑے دیر بعد ہم پھر جائیں، پھر ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہو گیا، پھر آپ کو دوائی دے دیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں یہ خراب ہوتا کیوں ہے. وہ تو آپ نے کچھ سننا ہی نہیں تھا، سناتا ہوں تو وہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں. کیونکہ گلا خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. پیٹ آپ کا اس لیے خراب ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیے. جس طرح دوائی کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اسی طرح اگر میرا دیکھیں دوائی کیا ہے، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں اس وقت پریشانی میں ہوں، میں گھبرایا ہوا ہوں، میری دل جوئی کر دی جائے، یہ تو ہو گئی دوائی. رائٹ اوے سولوشن مل گیا، تھوڑا سا میں ریلیکس ہو گیا، آئندہ نہ گھبراؤں، آئندہ پریشان نہ ہوں، آئندہ مصیبت یہ نہ آئے، اس کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ مجھے وجہ بھی بتائی جائے کہ میں کیوں اس پوزیشن میں آیا۔ تو یہ تو زبردست سولوشن ہو گیا کہ آج دوائی بھی دے دی اور آئندہ بیمار نہ ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا، تو دل جوئی بھی کر دی۔ اور اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے، اگر ہم کسی کو اپنا، دیکھیں سب سے پہلے پتہ کیا ہوتا ہے، عقل کل اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ اور انسان پریشانی میں نا، میں تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن سے لوگ مشورہ لیتے ہیں، لیکن جب وہ کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں آتے ہیں تو انسان اس وقت سوچنے سمجھنے میں بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے، اس ڈیسیشن پاور نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اس کو یہی چاہیے کہ وہ ایک اور سمجھدار شخص سے مشورہ لے، تو انشاءاللہ وہ اس پریشانی، اس مصیبت میں اس کو جو مشورہ دے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو عقل کل اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اور اگر کوئی سمجھاتا ہے تو ضرور سمجھیے۔ اور یہ تو کتابوں میں بھی لکھا، بزرگوں نے بھی فرمایا کہ غصے میں یا جس کو آپ کہیں پریشانی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات اس کیفیت میں انسان کوئی ڈیسیشن لے لیتا ہے جو بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے تو غلط ہو گیا۔ تو پریشانی بجھے، مثال کے طور پہ نان بھائی ہیں، اللہ نہ کرے میں کسی مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اس تکلیف میں حضران بھائی تو نہیں ہے نا، یہ تو نارمل موڈ میں ہیں، تو یہ مجھے ایک نارمل موڈ میں، ایک آسانی والے ماحول میں رہ کر مجھے ایک اچھا مشورہ دیں گے، کیونکہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں شاید صحیح ڈیسیشن نہیں لے سکوں گا۔ تو یہ کولابریشن بڑی ضروری ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کا وہ مشکل وقت جو ہے وہ اچھا گزر جائے گا۔ اور اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ لوگ چوز کر لینے چاہیے، جس طرح کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بھی چوز کر لیتے ہیں، 8-10 جگہ پر ہم گئے ہوں گے زندگی میں، اس کے بعد کہا یہ دو ڈاکٹر ٹھیک ہیں، مشورہ بھی ٹھیک دیتے ہیں، دوائی بھی ٹھیک دیتے ہیں۔ تو زندگی میں بھی ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر لینا چاہیے کہ یار میں جب بھی ان کے پاس مشکل میں جاتا ہوں نا، دل جوئی بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی اچھا دیتے ہیں۔ تو اچھا پھر وہ بھی فیملی ڈاکٹر کی طرح بن جاتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے میں کس کس معاملے کے لیے پریشان ہوتا ہوں، کہ وہ ہمیں سمجھائیں گے بھی، دیکھو پچھلی بار بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا، پھر ایسا کیا آپ نے، اب دوبارہ مت کرنا، ان کو پرانے واقعات بھی یاد ہوں گے۔ تو فیملی ڈاکٹر کی طرح ایک دو افراد ماشاء اللہ ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں، ماشاء اللہ مدنی ماحول میں بھی ہوتے ہیں، بندہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہے، اللہ کی رحمت سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔
میں یہاں ایک اور بھی پہلو لینا چاہ رہا ہوں، یہ بھی یعنی اس کو بھی ابتدائی طور پر ہی ہم جو ہے وہ لے لیں، پھر اس کے فضائل پر بھی آئیں گے، روایتیں حکایتیں بہت ساری ہیں اس پر بھی آئیں گے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے اگر میں اس اعتبار سے بات کروں کہ گویا کہ گرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت کوئی جو ہے وہ سہارا دے، یا ہم سے سمپتھی کا، ہمدردی کا اظہار کرے، یا ہمارا جو ہے وہ خیال کرے اور ہمیں موٹیویٹ کرے، یعنی کریں گے کچھ نہیں لیکن موٹیویٹر کا جو ہے وہ انتظار کرتے رہیں گے، اور یوں سمجھیں کہ پریشان ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ کچھ اس پر بھی رہنمائی فرمائیں کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت دھکا سٹارٹ ہی گاڑی کی طرح نہ بنا رہے، کبھی کوئی آئے گا، کوئی دھکا لگائے گا تو ہی سٹارٹ ہوگی، کبھی سیلف سٹارٹ بھی ہو جانا چاہیے۔
بس وہی والی بات ہے کہ اس پہ بھی علم کی شاید کمی ہوتی ہے، ایسی باتیں اگر بندہ پڑھ لے، کئی ایسے اشعار ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے اقوال ہیں جو ہمت دیتے ہیں، جو موٹیویشن دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ سب سے، میرے نزدیک سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ اپنی ملاقات اور اپنی صحبت جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ لوگوں کے ساتھ رکھے، حوصلہ مند لوگوں سے دوستی رکھے، بلند جس کو پرواز والوں کے ساتھ بیٹھا کرے، تو وہ خود بھی ہمت میں رہے گا۔ اصل میں ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہم ہمدردی سلسلہ کرتے ہیں، تو ہم معذور اور اس طرح کے پریشان لوگوں سے ملتے ہیں، تو کبھی کبھی تو اتنے وہ لوگ موٹیویٹڈ لگتے ہیں کہ ہمیں ان سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے۔ تو جو ایک میں نے کامن بات دیکھی نا کہ آپ یہ موٹیویٹڈ کیوں ہیں، اتنا حوصلہ کہاں سے آتا، انہوں نے ہمیں باتیں بتائیں کہ ہم جب معذور ہوئے تو ہمیں دو قسم کے لوگ ملے، ایک وہ تھے جو ہمیشہ حوصلہ توڑتے تھے، ایک وہ تھے جو مذاق اڑاتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہم نے ان سے ملنا ہی نہیں ہے، ان کی سننی ہی نہیں ہے، ہم ان میں بیٹھتے رہے جو ہمیں حوصلہ دیتے رہے، ہمت دیتے رہے، آج ہم دوسروں کو حوصلہ دینے والے بن گئے۔ تو پہلے ہم نے صحبت سلیکٹ کرنی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جائیں تو انرجی ملتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو فیوز نکال لیتے ہیں، آپ نے کرنا ہے۔ اب کسی کے پاس جائیں وہ ہر وقت یہی کہتا رہے سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، ملک بھی بیکار، ہم بھی بیکار، کاروبار بھی ختم، ان کے پاس موت میت کی خبر کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ اخبار میں سے بھی وہی چار خبریں بیان کرتے ہیں جس میں کوئی غلط کام ہوا ہوتا ہے، ان کا کام ہی نیگیٹیوٹی پھیلانا ہوتا ہے، اور ہمیں وہ بندہ بھی شاید اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ جو سنتے رہیں گے वही आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना। और कुछ लोगों के पास आप बैठे हैं, लगता है यार दुनिया तो है ही निराली, हर चीज अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, पॉजिटिव हो रहा है और काम करना है, उनको देखकर हौसला मिलता है। मैं तो ये बात हमारी दावत इस्लामी वालों से भी कहा करता हूँ। दावत इस्लामी में भी हमने देखा कुछ लोग वो हैं जिनको देखे तो काम करने का जज्बा बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, और कुछ जाए तो पूरी दावत इस्लामी में किसी इलाके में कोई प्रॉब्लम हो गया हो वो उसी को लेकर बैठे होंगे, बहुत मामला हो गया, बड़ा मुश्किल आ गई है, बड़ी परेशानी हो गई। तो असल में वो कहते ना हनी बी और हाउस फ्लाई, शहद की मक्खी और घरेलू मक्खी, फर्क हमें करना होगा, कुछ फूलों पे बैठती है कुछ गंदगी पे बैठती है। तो पहले अगर सोहबत अच्छी हो गई ना, इनटेक जो होगा ना, जो हम सुनते हैं वही हमारा माइंडसेट बनता है। हौसला मंद लोगों के साथ बैठेंगे इंशाल्लाह आपका हौसला बढ़ता रहेगा, नया करने का जज्बा पैदा होगा। और हमेशा याद रखें जिंदगी जो है ना वो इम्तिहानात के साथ गुजरती है। मैं कल इत्तेफाकन एक बड़ी प्यारी बात सुन रहा था कि हमें नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे कामयाबी है। हो सकता है कि पांचवें या छठे या सातवें दरवाजे के पीछे कामयाबी हो। पहले दो तीन दरवाजों से रोका ही इसीलिए गया था कि तुम्हें छठे दरवाजे तक पहुंचना है, मगर दो दरवाजे बंद हुए तो तीसरा खोलने की हिम्मत ही ना रही कि अब और कुछ नहीं करना, मैंने चार जगह जॉब अप्लाई कर दी, नौकरी ही नहीं मिलती। क्या पता पांचवें दरवाजे पर सारी चारों से अच्छी नौकरी तुम्हारा इंतजार कर रही, छठे दरवाजे पर कारोबार तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जिंदगी की रानाइयां और रौनकें अल्लाह पाक ने रखी हो, अब जरा सोचे कि पहुंचाना छठे पे है तो दूसरे में तो रोका ही जाएगा ना, तीसरे में तो बाहर ही निकाल दिया जाएगा ना। तो ये काम बंद होना, ये काम न बनना, ये चीजें सेटल ना होना, ये की ही चीजें जा रही है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, वहां तुम्हारा कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो ये होप नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह करीम है, वो रहीम है, उसने बेहतर ही काम हमारा आगे रखा है, बस उस मंजिल तक वो पहुंचाना चाहता है।
वाह सुभान अल्लाह, बंदा आगे बढ़ने वाला अपने आप को बनाए, सेल्फ मोटिवेशन भी बंदे को जो है वो लेनी चाहिए। यानी इन सारी बातों का खुलासा ये निकलता
है।
मैं ये चारों कुछ अदनान भाई दिल जुए के कुछ फजाइल भी आप बयान फरमाए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान का दिल खुश करने के मुतालिक अहदीस मुबारका में बहुत तरगीब इरशाद फरमाई। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज देखें तो आप जो है वो मुख्तलिफ तरह से, जो वो लोग बज़ाहिर के जिन्हें ज़ाहरी तौर पर कोई ओहदा मनसब पास नहीं होता था या माली एतबार से भी उनकी ऐसी कैफियत नहीं होती थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठा करते थे, उनकी दिलजोई फरमाया करते थे, गोया उन्हें एक मान दिया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और आके दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही दिलजोई, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना, उसकी मदद करना, उसके काम आना, उसकी हिम्मत बढ़ाना, ये सारे के सारे काम दिलजोई के अंदर ही आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सर्रा मुमिनन फकद सर्रल्लाह, फरमाया जिसने किसी मुसलमान को खुश किया उसने अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मग़फ़िरत को वाजिब कर देने वाली चीजों में से एक ये भी है कि तू अपने मुसलमान भाई का दिल खुश कर दे, अपने मुसलमान भाई की दिलजोई कर दे। आप देखें बाज़ औक़ात तो दिलजोई और किसी का दिल खुश करना वो चंद कलिमात से ही हो जाता है, यानी कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान है और आपने उसको ढारस बंधा दी, उसकी हिम्मत बंधा दी, उसको कोई अच्छा मशवरा दे दिया, आपके चंद कलिमात अपने मुसलमान भाई का दिल खुश करने के लिए काफी हैं। और इस पर अजर व सवाब कितना मिल रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम फरमा रहे हैं कि मग़फ़िरत को वाजिब कर देने वाले आमाल में से ही है। और फिर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक के नजदीक फराइज की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल जो है फरमाया वो मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। इसी तरह अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस पाक में फरमाया ये मुसलमान का दिल खुश करना ये वो काम है, ये वो नेकी है दिलजोई करना जो बंदे को दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आएगी और आखिरत के अंदर भी काम आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन अपने किसी मुसलमान भाई का दिल खुश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस खुशी से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। फरमाया कि ये जो फरिश्ता है जब बंदे का इंतकाल होता है तो फिर कब्र में वो खुशी जो थी हकीकत में खुशी बसूरत फरिश्ता उस बंदे के पास आती है, अब उसे वहां उनसियत की जरूरत है। वो फरिश्ता उस एक तो पहले अल्लाह तबारक तआला की हमद बयान करता रहता है, फिर जब ये शख्स फौत होता है कब्र में जाता है और फिर इसे ढारस देता है, कहता है तू मुझे जानता है मुझे पहचानता है, ये कहता नहीं, तो फिर वो बताता है कि मैं वो खुशी हूं जो तुमने फुलां मुसलमान के दिल में दाखिल की थी। अब अल्लाह तबारक व तआला इस फरिश्ते को ये इज़्ज़त ये कुव्वत अता फरमाता है, वो कहता है मैं यहां قبر میں تجھے نکیرین کے سوالات میں تیری مدد کروں گا اور قیامت کے دن تیرے ساتھ رہوں گا، اللہ کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور تجھے داخل جنت بھی کروا گا.
اللہ اللہ.
تو دل جوئی کرنا، مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، ہمیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بعض وقت آگے بڑھ کر کسی کو گلے سے لگا کے اسے ڈھارس دے دینا، ایک شخص پریشان تھا اس کو آپ نے ہمت بندا دی، یوں کر کے آپ نے جو اس کو تسلی دے دی، اس سے ہی اس کی دل جوئی ہو جاتی ہے اور وہ آدمی یوں کہتے لڑکھڑاتا ہوا ڈگمگڑاتے قدموں سے چلنے والا آدمی سنبھل جاتا ہے. تو بعض اوقات تھوڑی تھوڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کسی شخص کے گرنے سے روکنے کا سبب بن جاتی ہیں. تو ہمیں ان فضائل اور ان کمالین فضائل پر اور ان پر نظر کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کرنی چاہیے.
سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اسی عنوان کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے سب، کہ بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یار یہ تو ہوا بھرتے رہتے ہیں، اور یعنی بعض کا یوں بھی ہوتا ہے کہ ناکردہ کاموں پر ہی بندے کو یوں جو ہے وہ تعریف اس کی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جسے بندہ بولے تو بندہ مطلب پھولے نہیں سنوارا جیسے کہتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ مجھے یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، یوں ہی کوئی کہہ رہا تھا کسی سے کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، ان کا بھائی اوپر چھاتا ہے، آپ اتنی ہوا میں اوپر بھر رہے ہیں چھاتا ہے، میں اوپر ٹکرا جاؤں گا جا کے. اس پر کیا کہیں گے آپ، یہ جو مزاج ہے؟
یعنی ہوا بھرنے والوں سے بات کر رہے ہیں آپ یا جن کی ہوا بھری جاتی ہے اس بارے میں بات؟
دونوں کو فرما دیتے.
دیکھیں اگر تو حوصلہ افزائی دل جوئی کی جا رہی ہے تو اس میں بھی شریعت کا پاس رکھنا ہوگا، اس میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں تو بے جا تعریف بھی نہ ہو. ہاں اچھی بات الحمدللہ تلاش کی جا سکتی ہے اور اچھے الفاظ میں بھی بیان کی جا سکتی ہے. اچھا دوسری بات اسی طرح ہو گئی کہ کچھ لوگوں کو ان چیزوں کا شوق بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہر بندہ میری تعریف کرے، میری واہ واہ کرے، اور جب تعریف اور واہ واہ نہیں ہوتی تو بھی دل چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ بیلنس ہی لائف کو رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس کی ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہو نا تو اس کو کہیں دو چار جگہ سے ڈانٹ پڑے نا تو اس کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کہ کچھ کلف اتارنے والے، کچھ مزاج کو درست کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو اللہ پاک اتنی عزت دے دیتا ہے کہ پھر انہیں غلطیاں بتانے والے جو ہے نا وہ کم رہ جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے کم رہ جاتے ہیں. میں اس میں ہم سب کو شامل کر لیتا ہوں، اللہ پاک نے مجھ جیسے گناہگار کو بھی اتنی عزت دی ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کی حاجت رہنی بھی چاہیے اور ہم ایسے لوگ بلکہ خود تلاش کر لینے چاہیے. کیونکہ جب ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہو نا تو انسان بعض اوقات ایک تو خود پسندی میں گرفتار ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ حب جاہ ہر وقت شہرت اور واہ واہ کی خواہش رہتی ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ نیگیٹو کمنٹس، بعض اوقات اس طرح کی کچھ تنقید جو ہے وہ بڑا فائدہ دیتی ہے، انسان کو اس کی غلطی بتا دیتی ہے. سوشل میڈیا کا ایک فائدہ بھی ہے، سلمان بھائی سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جو اپنے پروگرامز کرنے کے بعد کمنٹس ملتے ہیں نا، تو ان کمنٹس میں کچھ لوگ بڑے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں یا کچھ بہت مخالفت والی بات کرتے ہیں یا بعض اوقات نارمل بات کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے. ان کمنٹس کو ضرور پڑھنا چاہیے. ان میں ٹھیک ہے بعض اوقات تو بے جا تنقید ہوتی ہے، ان کو دین سے ہی نفرت ہوتی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات وہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اترتی نہیں ہیں یا یہ باتیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. تو تنقید جو ہے نا اس کو برائے تعمیر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ اور ترقی کریں گے، آپ اور عروج پائیں گے. تو اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کرے ہمارا ایسا ذہن بن جائے کہ جب ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہو نا ہمیں گھبرا جانا چاہیے کہ یار کوئی تو ہو جو بتائے کہ ہماری مسٹیکس کیا ہیں، کوئی تو ہو جو ہمیں ہماری اوقات اور ہمیں ہمارے معاملات کو ہمیں اچھے طریقے سے باور کروائے. تو ایسے کچھ لوگ اس دور میں بھی ہونے چاہیے جب بندہ ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کی تربیت ہوتی رہے. تربیت کا کبھی بھی دور ختم نہیں ہونا چاہیے، دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے.
اللہ اکبر، اللہ زندگی اور سلامتی عطا فرمائے. اور میں یہاں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، عبد الحبیب بھائی کو بڑا اس حوالے سے الحمد للہ تعالیٰ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات رکھتے ضرور ہیں. عدنان بھائی یہ بھی ایک بات ہے.
جی بالکل،
کسی کی بات رکھنا اور کسی کو جو ہے نا لینا. مجھے یاد ہے ایک موقع پر سب ریکارڈنگ کروا رہے تھے، اچھا ریکارڈنگ کروا رہے تھے، آڈیو ریکارڈنگ، رمضان مبارک کی بات ہے. تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ریکارڈنگ اس کی تصویر سیاد الجنان کی آڈیو جو ہے وہ دے رہے تھے، تو اس کے ترجمے کے اندر میں نے جو ہے نا وہ میں بیٹھا اس کو سن رہا تھا، سنتا نہیں ہوں لیکن اس دن وہ سارت مجھے مل گئی وہ ایک اس کو سننے کی کہ اگر کہیں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو بتا دیا جائے. تو میں نے کیا کیا، میں نے انہوں نے ایک بات کہی، لفظ بولا، میں نے کہا جی یہ لفظ یوں نہیں ہے، یوں ہے. इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों तरह दे दिया, दोनों उन्होंने वो भी दे दिया जो मैंने कहा था वो भी दे दिया। अच्छा मैंने बाद में ना थोड़ा उसको मैंने कहा इसको तहकीक तो मैं करूं कि भाई ये कहीं मैंने ही तो गलत जो है ना नहीं बताया, तो तहकीक करने पर पता चला कि रुकन शूरा ने बात जो है ना वो सही कही थी, मैंने जो बताया तरफ़ उसका वो दुरुस्त बहरहाल नहीं था। ये भी एक जो बात बता रहा है उसकी बात को लेना, अमीर अलसुन्नत दामकतुल कुदसिया की सीरत से जो एक बात सीखी है वो ये है कि आप अगर किसी जो बात बता रहा है उसकी बात अगर आप नहीं सुनेंगे ना तो आइंदा कभी आप सही तौर पर भी गलती कर रहे होंगे, यानी बाकी रियलिटी में गलती कर रहे होंगे तो फिर भी वो नहीं बताएगा।
उसको बड़े आसान अल्फाज में मेरे सूरत ने समझाया कि बाज़ औक़ात हमें कोई कहता है ये आपने जो बयान किया है ना इसमें ये हदीस नहीं है, ये रिवायत ऐसे नहीं ऐसे है, तो हमने पढ़ी होती है, हम कन्फर्म होते हैं, हमारे सामने भी हवाला होता है, तो इसका एक तरीका तो ये कि बेटा अभी आपको तो कितने दिन हुए हैं, अभी आप जुमा 8 दिन हुए और आप हमें समझाने आए, हमने पढ़ी हुई ये बात, आप पहले पढ़ के आया करें फिर एतराज़ किया करें। तो ये वो अंदाज है कि जिससे उस बंदे ने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है उसकी गलती थी, लेकिन आइंदा वो डर गया यार इनको अगर समझाया तो मेरी खैर नहीं है। ये तो मैंने और महजब अंदाज में कहा क्योंकि लाइव जा रहे हैं, इससे भी ज्यादा सख्त तरीके से लोग जवाब दे रहे होते हैं। अच्छा एक तरीका ये कि ठीक है इंशाल्लाह मैं इसको देख लेता हूँ, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आइंदा भी मुझे समझाते रहिएगा। और हमने देखा कि जो हमने कहा था वो दुरुस्त था। अच्छा एक ही रिवायत कई अल्फाज के साथ होती है, कई उसके मतून होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने कोई और पढ़ा हो हमने कोई और पढ़ा हो, दोनों ही दुरुस्त हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें झड़कना उसमें डांटना वो बड़ा प्यारा मेरे का जुमला है, और वाकई अल्लाह करे वो बात समझ आ जाए कि इस तरह डांट कर हम अपनी इस्लाह का दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर वही हालत हो जाती है कि किसकी मजाल है कि जो तुझको बता सके, फिर कोई बता नहीं सकेगा, फिर कोई समझा नहीं सकेगा, तो फिर आपने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया, अब कौन समझाएगा। तो जो हिम्मत करके आ रहा है ना, बल्कि जिस देखें वही वाली बात है, हर बंदे का एक मनसब है, अगर कोई शख्स इस मनसब पर पहुंच चुका है कि जहां उसकी बड़ी वाह हो रही है, उसके पास बड़ी ओहदे आ गए हैं, जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब अगर आपके पास कोई समझाने आ रहा है ना, बड़ी हिम्मत वाला है, उसकी कदर करो, उसके अंदर इतनी करेज है कि वो अपने जिम्मेदार को अपने बड़े को समझाने आ गया है, वो काम का बंदा है, उससे दोस्ती कर लो, वो इंशाल्लाह तुम्हें गिरने से बचाएगा, वो तुम्हें इंशाल्लाह ठोकर खाने से बचाएगा। नहीं नहीं हिम्मत करता कोई आज के दौर में मशहूर आदमी से या किसी बड़े को समझाने की कोई हिम्मत नहीं करता, अगर कोई हिम्मत कर रहा है ना तो उसको पकड़ लो, उससे दोस्ती कर लो। और ये वस्फ हमने अमीर अहले सुन्नत में देखा है, और कमाल का वस्फ है, मैं एक वाक्य चले सुनाई देता हूँ, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, रमजानों से पहले की बात है और ये कई सालों पुरानी बात है, एक अमीर अहले सुन्नत के ही मुरीद थे, हालांकि वो मुलाकात के लिए आए, इत्तेफाकन मैं भी मौजूद था, निगरान शूरा भी मौजूद थे। उस इस्लामी भाई ने अमीर अहले सुन्नत से जो गुफ्तगू शुरू की ना, आप यकीन करें मैं इतना जल्दी गुस्से में कम आता हूँ, अल्लाह की रहमत है मुझे देखा है सलमान बने, लेकिन उस दिन मेरा खून खौल रहा था।
अल्लाह
उस बंदे ने अमीर अहले सुन्नत से जिस तरह बात की ना, मैं सोच नहीं सकता कि कोई मुरीद अपने पीर से इस तरह बात करेगा, आपने फला बयान में ये कहा, आपने फला जगह पर ये कहा, आपने क्यों कहा, इसके पीछे क्या था। मैं उसे देख रहा हूँ कि यार ये किस तरह बात कर रहे हैं पीर साहब से, ये तरीका तो नहीं होता। अच्छा अमीर अहले सुन्नत मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको वजाते कर रहे हैं, वहाँ मैंने ये इसलिए कहा था, मैंने वो फला किताब में पढ़ी। वो अमीर अहले सुन्नत के अंदाज पर आपकी गुफ्तगू पर बड़े क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बड़े तीखे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने निगरान शूरा से कहा ये क्या हो रहा है, इसको बुरो चुप हो जाए, ये अंदाज नहीं होता पीर साहब से बात करने का। अच्छा निगरान शूरा मिजाज शनास है अमीर अहले सुन्नत के, कहते थोड़ी देर देखो होगा क्या, ये बंदे को अमीर अहले सुन्नत ने हमारी मेमोरी में छाप लेना है, यानी अमीर अहले सुन्नत अपना बना लेना है इसको। कमाल है, चलती रही थोड़ी देर हो गई, उसके सारे सवालों के जवाब दे दिया अमीर अहले सुन्नत, मुस्कुरा मुस्कुरा के तहम्मुल से प्यार से। फिर अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं मुझसे दोस्ती कर लो ना, अमीर अहले सुन्नत उस शख्स से कह रहे हैं मुझसे दोस्ती कर लो, वो बंदा हमें मुझे तो एक आंख नहीं भा रहा था, मेरे पीर साहब से ऐसे बात कर रहा था, अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे मुझसे दोस्ती कर लो। अब पता है क्या फरमाया आपने, फरमाया यार तुम जिस तरह बाल की खाल उतारते हो ना, मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे कौन समझाएगा, ऐसा करो मेरे मदनी मुजाकरों में मेरे पीछे बैठ जाया करो रजिस्टर लेकर, और सारा मदनी मुजाकरा सुनने के बाद जहां जो मेरी कोई गलती पाओ ना मुझे बाद में पर्ची दे देना। आप यकीन करें उस बंदे की ड्यूटी लगी फैजान मदीना की मेहराब में 30 रमजान तक 300 दिन वो मदनी मुजाकरे में पीछे बैठा डायरी और पेन लेकर। अब ये पता है ये जर्फ ये दिल ये जिगरा ये कौन लाता है, अमीर अहले सुन्नत का मर्तबा जिसके करोड़ों मुरीदीन हो। अच्छा वो है भी उनका मुरीद, इधर तो गुस्ताखी और इसमें कितनी चीजें दफे लगा के बंदे को ही फारिग कर दिया जाता है, इधर बापा फरमाते हैं ये। अच्छा वो उनकी जो अप्रोच थी ना जो समझ आई बाद में, तो आपका मतलब एक इनकिसारी है उनकी, लेकिन समझा गए हमें कि इस मकाम पर मुझे कौन समझाने आएगा,
ایک بندہ ہے جو میری ایک ایک لفظ پر غور کر رہا ہے، چاہے وہ غلط کر رہا ہے چاہے وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن غور کر رہا ہے، بال کی کھال اتارنے کی اس کی تفتیش کی اس کی صلاحیت ہے۔ آپ نے فرمایا تم میرے سے دوستی کر لو، یہ وہ ظرف ہے، یہ وہ دل ہے۔ میں تو سمجھ لیں وہ میرے تربیتی اجتماع تھا، وہ میرے لیے ایک تربیتی نشست تھی کہ مخالف کو جواب کیسے دیا جاتا ہے، مطمئن کیسے کیا جاتا ہے اور اپنا کیسے بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پریکٹیکل، یہ باتیں کتابوں میں سنی تھیں، یہ بزرگوں سے سنی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا پریکٹیکل دیکھا۔ اس بندے کو جس طرح عزت دی امیر علیہ سنت نے، یعنی ایسا لگا کہ وہ سب سے قیمتی بندہ ہے امیر علیہ سنت کا اس محفل میں۔
اللہ اکبر،
یہ وہ بات ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر واقعی کوئی ہمت کر کے ہمیں سمجھانے آ رہا ہے نا، اس کو دوست سمجھیں۔ بٹ آج کون سمجھاتا ہے یار، کہتا ٹھیک ہے جانے دو، کھڈے میں خود ہی گرے گا، خود ہی برباد ہو جائے گا، خود ہی تباہ ہو جائے۔ اگر آج مجھے ہمت کر کے کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کو مجھ سے محبت ہے کہ میرے تلفظ ٹھیک ہو جائیں، میرا انداز ٹھیک ہو جائے، میری عادتیں ٹھیک ہو جائیں، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور ایسے یہ دوست ہوتے ہیں، اگر ان کو دوست سمجھ لینا تو انشاءاللہ آپ اور ترقی کریں گے۔
مرحبا۔ اور یہاں یہ بات، اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے والے کے لیے بھی آداب ہے۔
بالکل بالکل،
یہ بات بعض اوقات دیکھا گیا، ہمیں بھی میسج آتا ہے، یہ آپ نے بیٹھے آپ نے بیان کر دیے، کہاں سے بیان کر دیے، تو ہے اچھا پھر ریفرنس بھیج دیں، پھر وہ بندہ بالکل کیا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسپاٹ۔ ہم تو جواب ظاہر سی بات ہے جس طرح فرمایا ہوا ہے، یوں ہی وضاحت کرنی ہے، وضاحت کرنے کی ہم پابند ہیں۔
اصل میں چونکہ ابھی فی الحال تو ہم سمجھنے والے پر بات کر رہے تھے، ورنہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں تو اور ضروری ہے کہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ غلطی ختم کرنا چاہتے ہیں یا غلطی کرنے والے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، دونوں میں سے پہلے ایک فیصلہ کر لیں۔ ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی، اور اس کے گناہ، اس کے عذاب، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ خود نپٹیں، لیکن اگر آپ بندے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ تو پیار اور محبت سے ہی ہو سکتا ہے۔
مرحبا۔ ایسے کالز بھی لینی ہے میں نے، انشاءاللہ میسیجز بھی دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور یہ بھی لینے ہیں، لیکن میں نے آپ کا جو ہے نا وہ ایک فیس بک کے اوپر آپ کے پیج پر عبدالحبیب اتاری جو آپ کا پیج ہے، ماشاءاللہ 1 ملین سے زیادہ اس کے لائکس ہیں، فالوورز بھی ہیں الحمد للہ تعالیٰ۔ تو اس میں آپ نے آج سے 5 دن پہلے ایک بات لکھی، آپ نے لکھا آج سے 5 دن پہلے، اگر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں تو آپ اچھے ہیں، اور اگر بس یوں ہی لگتا ہوں تو آپ سچے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ پنجابی شعر لکھا، آقا دے غلاما دا میدنا غلاما، لوکی کہندے خاص میں تے آما تو ہی آما۔ تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی اس کا پس منظر پیش منظر بتانا چاہیں تو بھی کچھ ارشاد۔
سچی بات یہ، میں نے یہ کوٹ کہیں پڑھا، مجھے وہ بڑا اچھا لگا۔ ایک تو اس کے ہم کافیہ تھا، اور بڑا اچھا لگا کہ ہم ان لوگوں کو بھی ویلکم کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور سچی بات ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں۔
ان کو کیوں ویلکم کریں جو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو کیوں ویلکم کریں؟
اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں، یہاں اپنی اوقات بھی اس جملے نے یاد دلائی، یہ لوگوں نے تمہیں اچھا کہنا شروع۔ مجھے یہ شعر بہت پسند ہے، یہ جو پنجابی، میں نے پھر سمجھ لیں یہ پنجابی شعر نہیں لکھا ہوا تھا، جہاں میں نے کوٹ پڑھا تھا، میں نے اس کوٹ کے بعد یہ پنجابی شعر لکھ دیا، کیونکہ یہ سمجھ لیں شعر کی ترجمانی ہے کہ لوکی کہندے خاص میں تو آواں تو بھی آواں، میں تو عام لوگوں سے بھی زیادہ عام ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہے، یعنی ہم کیا تھے اور کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں، امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کا صدقہ مدنی چینل نے لوگوں تک پہنچا دیا، تو ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ تو اگر ہمیں کوئی نارمل سمجھتا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور سچی بات ہے وہ سچا ہی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ کہ نارمل سے بھی نیچے ہیں۔ میں اپنی بات اگر کروں کہ گناہ، ہمارے گناہ تو چھپے ہوئے ہیں، ہماری خطائیں تو چھپی ہوئی ہیں، اور اصل تو دن قیامت کا دن ہوگا جب پتہ چلے گا کون خاص ہے اور کون عام ہے اور کون برباد ہو گیا، اللہ اس دن کی بربادی سے بچائے۔ تو ہمیں یہ جو ایک ہر طرف سے تعریف کا جب ایک شور و غوغا ہوتا ہے نا، تو اس میں انسان کو یہ بار بار یاد دلانا چاہیے کہ لوکی کہندے خاص میں تو آواں تو بھی آواں، میں تو عام لوگوں سے بھی عام ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ واقعی خیال دل میں راسخ رہے۔ تو بیسیکلی اس کا کوئی خاص پس منظر نہیں ہے، میں نے ایک جگہ یہ کوٹ پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے پہلے اپنے سٹیٹس پہ لگایا، پھر میں نے سوچا میرے سٹیٹس پہ تو چند ہی لوگ ہیں تو کیوں نہ پیج پہ لگا دوں، شاید لوگوں کو کچھ ترغیب ملے۔ لیکن میں نں لگانے کے بعد افسوس کیا، سچ بتاؤں، میرے کو 2 یا 3 بار سوچا میں ڈیلیٹ کر دوں، کیونکہ اس کے بعد جو کمنٹس میں تعریفوں کے جو پل بندھے نا، میں نے کہا یار یہ تو تم نے کمال کیا، تم تو ایسا لگا کہ ٹیکسٹ اس لیے لگایا کہ ذرا لوگ تمہاری تعریف کریں اور تمہارے اوصاف بیان کریں۔ میں اس کمنٹس کو پڑھ کے یقین کریں واللہ 1-2 بار تو ڈیلیٹ کے بٹن کے قریب پہنچ گیا، اس کو ڈیلیٹ ہی کر دو، یہ تو نے کیا کی، مجھے مزہ نہیں آیا اس کو، کیونکہ جو اس کا رزلٹ آیا نا، میں جو سمجھ نہیں رہا تھا وہ رزلٹ آیا۔ اینی وے نیت یہ تھی کہ اپنی تھوڑی سی اوقات یاد کر لی جائے،
ایسے رزلٹ اس کا یہی آنا تھا۔
ہاں تو آئندہ نہیں کروں گا۔
من تواضع للہ فقط رفعہ اللہ. نہیں یہ آپ نے بالکل کے جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یہ ہم سب کے ایک رہنما اصول ہے اور بندہ انکساری کرے, عاجزی کرے. ایک تو وہ ہے جو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بولے میں کچھ نہیں ہوں تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے, وہ عاجزی کیا ہے, تو حقیقت یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے.
لیکن
بھائی صاحب مجھے آپ مہربانی فرمائیں, یہ اب آپ دیکھیں کہ بحمد اللہ تعالی میری آخری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کے 18 شعبہ جات, اب اس میں کوئی 2-4 زیادہ ہو گئے ہوں گے میرا خیال, ایف جی آر ایف اس وقت نہیں تھا, تو یہ یعنی 18 سے زیادہ شعبہ جات پوری دنیا پر ان کو ہیڈ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک ملک کے اندر ایک شعبے کا جو ہے وہ نظام دیکھنا اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 18 شعبہ جات سے زائد شعبہ جات کو دیکھنا اور بحمد اللہ تعالی اللہ پاک کے فضل سے ایک اتنی جو ہے وہ بڑی ذمہ داری بھی ہونا اور اس کے باوجود یہ عاجزی اور انکساری کا جو معاملہ اپنانا بھی, اس کا اظہار بھی کرنا, یہ ہمیں بھی سبق دے رہا ہے. بعض لوگ خام خواہ اپنی شخصیت اور اپنی جو بھی ایک حلقہ ہوتا ہے اس کے جسے یوں بولیں کہ اس کی چکا چون کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بڑا کچھ ہوں, تو اللہ کریم سے جو ڈرتے بھی رہنا چاہیے, عاجزی اور انکساری بھی کرنی چاہیے اور تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عاجزی انکساری نصیب فرمائے. چلیں یہ بھی ہو گیا جی, میسیجز بھی ہیں, کالز بھی ہیں, ان کی طرف بھی آنا ہے اور ایک اور چیز ہے ادھر بھی آنا ہے, لیکن پہلے کال.
میرا نام عثمان عمر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا ہے, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. پروگرام میں عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. عبدالحبیب بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ بچے دل جوئی کس طرح کر سکتے ہیں, اور عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی,
سبحان اللہ
سبحان اللہ.
یہ بچے بھی دل جوئی کر سکتے ہیں, بچے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ دل جوئی کر سکتے ہیں. بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ہماری کون سی بات اچھی لگتی ہے.
صحیح.
بعض اوقات ماں باپ ایک جملہ, ایک کلام یا کوئی ایسی بات ان سے بار بار سننا چاہتے ہیں. بچوں کو بتایا ابو کو میری یہ بات پسند ہے, امی کو میری یہ بات پسند ہے, یا بھائی کو میری یہ بات پسند ہے, تو ان کے سامنے وہ بات کیا کریں, تو وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے اس نیت کے ساتھ. پھر بچے آپس میں اپنی چیز کسی کو جو بھی شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر اپنے بھائی بہن کو دیں اور کوئی چیز ان سے اس طرح چھین نہ لیا کریں, وہ سارے کام جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں.
ماشاءاللہ, اللہ زندگی سلامتی دے, پورے گھرانے کو اپنی امان میں اور پناہ میں رکھے. جی کال شامل کرتے ہیں.
محمد عمیر حمزہ اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آمد مرحبا. اللہ پاک حاجی سب کو سلامت رکھے. اور آج کا موضوع دل جوئی بہت ہی پیارا موضوع ہے, اور میں نے ماشاء اللہ حاجی صاحب کو ذہنی آزمائش میں اور بھی کئی جگہوں پہ ماشاء اللہ حاجی صاحب بھی بہت ہی اچھے انداز میں اسلام بھائی کی دل جوئی فرماتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. امی حاجی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا ہوگا, تو آپ نے امیر علیہ سنت کو کس انداز میں دل جوئی کرتے دیکھا, کچھ اس حوالے سے مطلب پورے ارشاد فرما دیں.
یعنی مجھے تو اگر
سفر حج کا کوئی بیچ میں اٹیچ اگر فرمانا چاہیں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا مبالغہ ہوگا لیکن واقعی حقیقت کے بہت قریب ہے, کہ امیر اہل سنت کی زندگی کو اگر چند الفاظ میں کوئی بیان کرنا چاہے نا, تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا بڑا مقصد ہی دل جوئی ہے. وہ جیتے ہی اسی لیے ہیں, صبح سے لے کر شام تک وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس خوشی داخل کر لوں, دل جوئی کر لوں. وہ ہم نے روایتوں میں تو پڑھا ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے افضل کام دل جوئی کرنا ہے. ایسا لگتا ہے انہوں نے زندگی کا مقصد فرائض اور واجبات کے بعد یہی بنایا ہوا ہے, کسی طرح خوشی, کسی طرح راضی کر لوں, چاہے وہ میسج کے ذریعے, چاہے وہ ملاقات کے ذریعے, چاہے مسکرا کر. انبلیویبل. یعنی میں تھوڑا سا ان کے بچوں کی طرح ہوں تو کبھی کبھی تھوڑی جسارت کر لیتا ہوں, مطلب یہ حج والی بات اگر کر لیں تو میں, چونکہ میرے پاس انتظامات تھے نا, تو اب آپ
پاسپورٹ بھی میری سنت نے آپ کو
اللہ اکبر
پیش کیا,
وہ تو ایک خواب ہی ہے کہ اللہ پاک نے وہ سعادت دی. لیکن میں اس سفر میں جتنا پریشر میں رہا, میں شاید زندگی میں کبھی اتنا پریشر میں نہیں آیا, خاص طور پہ جو پہلا والا تھا. دوسرا والا تو اناؤنس تھا, سب کو پتا تھا حج پہ جا رہے ہیں, تو وہ پہلے سے امیر علیہ السلام نے خود بھی احتیاطیں بیان کر دی تھی کہ ہم ملاقات اتنا نہیں کریں گے. اس وقت تو عبدالحبیب صاحب جو ہیں وہ ساری دنیا کے ٹارگٹ پہ تھے, کیونکہ یو کے, یورپ, پاکستان, انڈیا, جہاں سے بھی حاجی آئے تھے ان کو پتا تھا یہ بندہ ملا سکتا ہے, اور اس بندے نے ملانا نہیں تھا. تو اب
مجھے دنیا بھر سے میسج، فون، منتیں، دعائیں، التجائیں، کچھ بھی کریں، دیدار کرا دیں، آپ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ تو ملتے ہی رہتے ہیں، آپ اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں نہیں ملا. پہلے تو محبت والے میسج آتے تھے ایک دو دن، ٹھیک ہے، تیسرے دن مزاج بدلنا شروع، چوتھے دن برا بھلا کہنا شروع. تو آخر میں تو میں نے امیر علیہ سنت سے کہا آپ ایک میسج مجھے دے دیں کہ میں نے ہی عبدالحبیب کو کہا ہوا ہے کہ مجھ سے کسی سے نام ملائے، ورنہ یہ تو مجھے پورا کر دیں گے، مکے میں میرے بھولا بھلا کہہ رہے ہیں، میرا بنے گا کیا. امیر علیہ سنت نے پھر میرے نام کا ایک پیغام دیا، مجھے جو ملاقات کا کہتا میں اس کو وہی میسج بھیج دیتا کہ بھائی مجھے اوپر سے حکم ہے، میں کیسے آپ. اور واقعی اس وقت پوزیشن نہیں تھی، لاکھوں لوگوں سے وہ کیسے مل سکتے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ہے امیر علیہ سنت کو میں یہ دیکھتا تھا، بیٹا یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ کہہ دو، یہ اس کو بلا لو، اس کو یہ دے دو. تو میں نے ایسی تھوڑی سی جسارت، میں نے کہا آپ کا ایک ہی کام ہے، آپ بس یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو، ہمارا سارا انتظام جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میں مطلب بہت کلوزلی 7 رات 17 18 دن تو میں نے دیکھا کہ بس ایک ہی مقصد ہے کہ یار کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس کو برا نہ لگ جائے، اس کے دل نہ ٹوٹ جائے. میں سوچتا رہا اتنے بڑے آدمی کو اتنی فکر ہے، ایک ایک مرید، ایک ایک اسلامی بھائی، کسی کا میسج آ گیا تو اس کو رپلائی دینا تھا، بیٹا وہ رپلائی باقی رہ گیا ہے، ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا ہمیں پہلے پہنچنا چاہیے، ایسا نہ ہو انہیں برا لگ جائے، اچھا ہم لیٹ ہو گئے تو ذرا ان کو میسج کر دو کہ ہم پہنچنے والے ہیں. اتنا دماغ لگانا، اتنا وقت دینا اس بات پر کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. اور واقعی آج لگتا ہے کہ یہ جو پورا گلشن انہوں نے آباد کیا ہے نا، یہ لاکھوں مریدین اور لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ایسے ہی نہیں بنتے. یہ 40-42 سال کی سٹرگل ہے، انہوں نے محبتیں ہی بانٹی ہیں، انہوں نے دل جوئیاں ہی کی ہیں، جو آج ہر بندہ ان کا دیوانہ ہے. ایسے نہیں بنتے لوگ اس طرح پیچھے چلنے والے کہ جان دینے والے. یہ بالکل جیسے نا دل جوئی کی پریکٹیکل، اگر آج ہمارے پورے سلسلے کا ایک رول ماڈل آج کے دور میں دیکھنا ہے تو یہ امیر علیہ سنت کی ذات ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ابھی گاڑی میں آتے ہوئے امیر علیہ سنت کے نارملی میسجز جو تشریف لاتے ہیں نا، وہ فجر کے بعد تھوڑا سا اشراق چاش کے بعد تشریف لاتے ہیں، تو ہم فجر پڑھ کے جلدی سو جاتے ہیں، تو وہ اس کے بعد سننے کا موقع ملتا ہے. تو آج جلدی اٹھا دیا آپ نے، تو میں نے اٹھتے ہی دیکھا تو امیر علیہ سنت کے میسجز آئے ہوئے تھے. تو آپ نے ہمارے عارف بھائی ناتھواں، چلے آن ایئر کہہ دیتا ہوں ان کی دل جوئی ہوگی، میں نے بھیج بھی دیا ان کو میسج، امیر علیہ سنت نے عارف بھائی ناتھواں نے سیدی قطب مدینہ کی منقبت پڑھی ہے تو اس پر بڑی دل جوئی فرمائی، اور پھر نعت خوانوں کے لیے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. تو مجھے کہا بیٹا آپ عارف بھائی کو بھیج بھی دیں، اور یہ ایسا کریں ساری نعت خوانوں کو بھیج دیں، دعوت اسلامی والوں کو، سب کی تربیت ہو جائے گی. تو میں نے عارف بھائی کو بھی بھیجا، اشفاق بھائی کو بھی بھیجا. مطلب ایک پیر و مرشد ہے جس کے پاس اتنا کاموں کا انبار ہے، ایک منقبت سن کر اس پر اپنی جو ہے وہ حوصلہ افزائی، اور اس کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت، اٹس انبلیویبل. یعنی یہ جو پیغامات عطار کا شعبہ ہے، تھوڑے دنوں پہلے میں نے اس کا مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ اب اس وقت ایوریج یہ ہے کہ ہر مہینے 1800-1900 میسجز جا رہے ہیں.
اللہ،
1900 میسجز کا مطلب کیا ہوتا ہے عدنان بھائی؟ روز کے 30-35 میسجز.
اللہ،
35. اور امیر علیہ سنت کا میسج بڑا تفصیل والا ہوتا ہے، بہرحال اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح، لیکن اتنا وقت نکالنا، کسی کو دعا دے رہے ہیں، کسی کو نام بچے کا دے رہے ہیں، کسی کی جو ہے اصلاح فرما رہے ہیں، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کیا بات،
اللہ کرے کہ یہ ہماری بھی عادت بن جائے، اللہ کرے کہ ہمارے بھی جو ہے نا انداز ایسے ہو جائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لوگ کہتے ہیں نا یار دل میں جگہ کیسے بنے گی، لوگ مجھے میرے قریب کیسے آئیں گے، یہ چابی ہے، یہ سکسس کی چابی ہے. آپ ہر دل عزیز ہو جائیں، آپ نرم ہو جائیں، آپ دل جوئی کرنے والے بن جائیں، لوگ ویسے ہی آپ کے آگے پیچھے ہوں گے.
چلیں، وہ بات جملہ متردہ کے طور پر آ ہی گئی ہے، بات بڑی زبردست ہے کہ جب امیر سنت نے آپ کو اپنا پاسپورٹ دیا، اس کا ہم نے کلپ دیکھا مدنی چینل پر چلا بھی، تو وہ کیا آپ کو فیلنگ کیا تھی آپ کی، اور ماحول کیا تھا؟
وہ تو زندگی کا یہ سمجھے گا ایک یادگار موقع تھا. ہوا یہ کہ امیر علیہ سنت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ تشریف لائیں، مشورہ کرنا ہے. تو نگران شورا تھے، میں تھا، ابراہیم باپو تھے، اور امیر علیہ سنت، ہم 4-5 لوگ، اور امیر علیہ سنت کے خادم علی رضا بھائی تھے، ایک کمرے میں تھے. تو مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی باتیں ہوئی. اچھا، میں پرسنلی جو ہے نا یہ سوچ کر گیا، جب شروع ہوا نا بات، میں نے کہا یہ وہی ہو رہا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، یعنی یہ ہر سال ہوتا تھا،
اور
ذوق بڑھانے کے لیے یاد مدینہ یا کہ یاد مکہ. یعنی ہم ایک مزاح میں ایک بات کیا کرتے تھے نگرانی شورا کو، میں کہتا تھا یار آپ جہاد کے دروازے تک پہنچاتے ہو پھر اس کے بعد اتار دیتے ہو، تو وہ اسی طرح ہوتا تھا. آپ جائیں گے تو کیا کریں گے، امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہوتا تھا نا کہ یوں کریں گے تو پھر یوں کریں گے، تو احرام خریدیں گے تو پھر انشاءاللہ. تو میں سمجھ گیا یہ وہی ہو رہا ہے، یہ ماشاءاللہ ایک ذوق حج کے دن قریب ہیں. تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دوران گفتگو پاسپورٹ آ جائیں گے. اچھا، جب میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دیا تو میں نے کہا یہ بھی لگتا ہے ایک وہ امیر سے ایک وہ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ چلو پاسپورٹ اسٹیپ آگے کہ چلو اللہ کی پاسپورٹ تو دیں پھر نہیں جائیں گے تو کچھ. لیکن میں نے کہا واقعی مطلب سیریسلی جانا ہے، اچھا وہ ایک اور بھی کہتے نا ان کی میں کرامتی کہوں گا میرے لیے سنت کا فیضان ہی کہوں گا کہ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دیا گیا ہے جب حج کے فارم ختم ہو چکے ہیں اور حج کو 12-13-14 دن رہ گئے اور ویزا لگنا آلموسٹ بند ہو گئے اور مجھے اب پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں کہ جانا ہے. تو میں نے کہا مطلب واقعی اچھا جانا ہے تو بالکل ڈرانا شروع کر, یہ کیسا سوال کر رہے ہو تمہارے ہاتھ میں پاسپورٹ آ گئے. تو میں نے کہا اچھا اب تو پھر اس کے بعد اب جب کام شروع کیا تو امیر علیہ سنت کے اس پاسپورٹ میں بھی کوئی کام باقی تھا, یعنی دوبارہ نیا پاسپورٹ بنانا پڑا. وہ میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دینے کے بعد پھر اسلام آباد گیا پاسپورٹ بننے, ایک دن میں وہ پاسپورٹ کیسے بنا, پھر ویزا کیسے لگا, اور جس بندے نے ویزا ہمیں ہاتھ میں دیا لگا کے وہ کہتا ہے کہ یہ کراچی ایمبیسی سے لگنے والا آخری ویزا تھا, اس کے بعد کسی کا ویزا نہیں لگا, یعنی کلوز ہو گیا تھا. اور یہ کسی طرح اچھا اس میں بڑے اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں, یہ پھر کسی اور موقع پہ بات کریں گے. یعنی ہوا یہ کہ میرا میں نے تو ہے نا حج فارم جمع کرا دیا تھا, ابراہیم باپو بھی حج فارم جمع کرا چکے تھے, ہم لوگ تو آلریڈی جا رہے تھے اور ہم نے کیا نام ہے گروپ کے ذریعے لگوا لیا تھا. اب امیر علیہ سنت نگران شورا اور علی رضا بھائی بعد میں, اچھا یافور بھائی کا بھی پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ تھا, ان کا بھی ڈیلے ہو گیا. تو یہ تین لوگوں کا ویزا لگوانا تھا, ہم نے پاسپورٹ دیا, اگلے 2 یا 3 دن بعد امیر نگرانی شورا کا علی رضا بھائی کا ویزا لگ کے آ گیا, امیر علیہ سنت کا واپس آ گیا پاسپورٹ.
اللہ
ہماری تو جان نکل گئی. اب پتہ یہ چلا کہ امیر علیہ سنت کے پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کم ہے. اچھا پھر اب کیا کرے بھائی, بولے ایک دن میں پاسپورٹ ویزا لگوا پاسپورٹ بنوا لو ورنہ ویزا بند ہو رہا ہے. اب وہ ایک دن میں کس طرح پاسپورٹ بنا, کس طرح وہ اسلام آباد سے پاسپورٹ آیا, وہ ہمیں سب یاد ہے, وہ ایئرپورٹ سے نکلنا, وہ ایئرپورٹ سے پک کرنا, وہ امبیسی پہنچانا اور وہ ویزا لگنا, وہ ایک ایک گھڑی, وہ ایک ایک لمحہ دل کی دھڑکن کبھی تیز ہوتی کبھی کم ہوتی کہ اتنے سالوں بعد امیر علیہ سنت نے ارادہ فرمایا اور یہ کیا ہو گیا. لیکن بس وہ امیر علیہ سنت کا ایک جذبہ تھا, ہمیں یقین یہ تھا کہ ان کی دعائیں ہیں, الحمدللہ ان کا بھی ویزا لگا اور ہم سب کو وہ لے گئے
الحمدللہ.
میرے لیے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ وہ واحد سال تھا, میں پہلے ایسا کرتا نہیں تھا, یہ پہلا سال تھا جس میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی جو ہیں وہ تاجران کو حج پہ لے جائیں گے, تو اس اعلان پر ہم نے حاجی جمع کر لیے تھے. اب مجھے حکم ملا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور میرے لیے تو قسمت کی معراج تھی
المدینہ.
ہاں تو مجھے تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا مجھ جیسے گناہگار کو سعادت ملے گی. اب ان حاجیوں کو سمجھانا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا کیونکہ مجھے تو ان کے ساتھ جانا ہے, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا اور اللہ پاک نے ان کے اس صبر کا صلہ یہ دیا کہ امیر علیہ سنت انہی کے خیموں میں منا عرفات میں تشریف.
اللہ
وہ تو کہتے ہیں ہماری تو ہم نے تو آپ کے ساتھ جانا تھا, آپ نے حضرت صاحب کے ساتھ کروا دیا, بس وہ نسبت. اچھا الحمدللہ برکت ہے,
مرحبا, اللہ ہمیں بھی بعد حاضری فرمائے. یہ ہے عدنان بھائی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. رستہ جو ہے وہ بنانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, کریم ہے, مالک ہے, تو بندہ جو ہے وہ ہمت کرے, سٹرگل کرے, آگے بڑھے تو دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. مرحبا, اللہ ہمیں بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں, مزید کال دیتے ہیں. جی
راجستھان انڈیا سے احمد دوست قادری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ کیا امیر اہل سنت نے کسی کو ڈانٹ بھی لگائی ہے؟
امیر اہل سنت دیکھیں ایک تو پیر و مرشد بھی ہیں, استاد بھی ہیں, مربی بھی ہیں, اور استاد کو بھی اختیار ہے تربیت کے لیے, والد کو بھی اختیار ہے تربیت کے لیے کہ وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے بلکہ ایک مناسب حد تک سزا بھی دے سکتا ہے. تو ویسے تو امیر اہل سنت کے ساتھ یہ ایکسپیرینس 99% لوگوں کو نہیں ہوا ہوگا, یعنی عوام کے ساتھ, مبلغین کے ساتھ, ذمہ داران کے ساتھ تو آپ نے شفقت, پیار اور دل جوئی فرمائی ہے, لیکن جن کو بہت قرب ملا ان کو میٹھی ڈانٹ بھی ملی ہے, اور اس ڈانٹ کے بعد جو تحفہ ملا ہے نا, آئے ہائے ہائے. چلیں اب سوال ایسا ہو گیا ہے
ایک
بار, کیونکہ میں نے جس طرح شروع میں کیا
کہ
کافی قربت اللہ کی رحمت سے بچپن میں ملی ہے, تو ایک معاملہ ایسا ہو گیا
آپ کے والد ماجد پر بھی خصوصی نگاہ ہے
الحمدللہ. اب آج بھی ہے, آج بھی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج بھی میرے لیے جس طرح دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. اور یہ بھی بڑے آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ جس بڑے آدمی کا اتنا بڑا مرتبہ ہو وہ اپنے مریدین کو یا اپنے چھوٹے سے خدمتگار کو آج بھی اس طرح یاد رکھتا ہو, یہ انہی کا احسان ہے, انہی کی مہربانی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار بچہ تھا, اور غلطیاں تو آج بھی ہوتی ہیں, ایک مسٹیک ہو گئی, آپ نے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈانٹ بھی پلائی, وہ پیار والی ڈانٹ تھی, اور وہ تو ہو گیا. لیکن جو امیر اہل سنت کی کوالٹی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ کے اندر ایک ریفائن, ایسا لگتا ہے ایک ایسی لیبورٹری ہے آپ کے اندر جو اپنی گفتگو کا خود ہی جائزہ لیتی ہے, اپنے الفاظ کا خود ہی آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ سامنے والا بتائے نہ بتائے, آپ خود ہی جج کر لیتے ہیں کہ یار اس کو کوئی بات بری لگ گئی ہوگی یا اس کو میں نے ذرا زیادہ سمجھا دیا ہے. اور اس کے بعد جو مجھے تحفے ملے, اوہو مجھے تو عید ہی ملی اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا تحفے آئے کہ بیٹا وہ آپ سے یہ کہہ دیا تھا تو یہ تو وہ, تو میں نے کہا ایسی ڈانٹ تو بار بار پلایا کریں, پھر اس کے بعد اتنے تحفے بھی ملتے ہیں, مجھے بھی تحفے ملے اور میرے گھر والوں کو بھی تحفے ملے. تو یہ امیر علیہ سنت کا انداز ہے. لیکن الحمدللہ ویسے آپ کی ذات سے پیاری ملا, شفقتیں ہی ملی, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت اسلامی پیٹ تھپک تھپک کے ہی چلائی ہے. تو ہمیں پیٹ تھپک کر حوصلہ بڑھا کر ہی لوگوں کو چلانا چاہیے.
مدینہ
میں حیران ہوں اس بات پر کہ ون شاٹ آنسر نہیں ملا اس پر. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب نے کسی کو کبھی ڈانٹا؟ نہیں, ہمارے پیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. یہ ایک جواب تھا جو یوں سمجھے کہ کان سن رہے لگے ہوئے تھے کہ یوں آئے گا, لیکن میں بڑا حیران ہوں اس جواب پر. اللہ آپ کو اور برکت دے, امیر علیہ سنت دامت برکات ہوں رائیہ کے فیدان میں اور برکت دے.
آمین آمین.
مزہ آ گیا.
ویسے کمال کی شخصیت ہیں. ویسے عام طور پر لوگوں کے بارے میں اس طرح کے بھی سوالات ہوتے ہیں, بھائی یہ کسی سے مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں, کسی نے ان کو مسکراتے بھی دیکھا ہے, لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کسی کو ڈانٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان کو. اس قدر دل جوئی کا, نرمی اور شفقت کا انداز ہے کہ اس طرح کا واقعہ بھی ڈھونڈ ڈانٹ کے نکالنا.
اس میں بھی آپ نے خود فرماتے ہیں کہ میرے بعض اوقات مسکرا مسکرا کر جبڑے دکھ جاتے.
بالکل,
ہزاروں لوگوں سے جب بندہ ملے اور اس سے مسکرائے تو آپ خود سوچ لیں کتنی دیر مسکرا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تکلفاً بھی مجھے مسکرانا پڑتا ہے. کیونکہ اچھا ایک بات جو دل جوئی کی چونکہ بات چل رہی ہے نا, زندگی میں ایک بڑی اہم بات سمجھنے اور سیکھنے کو ملی کہ آپ اپنی لائف میں 75% ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ایک ہی بار ملتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, مور دین 70-75% لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ایک ہی بار. 25% لوگ ہوتے ہیں جو بار بار ملتے ہیں. وہ جو 75% لوگ آپ سے ملے نا, وہ ونس ان اے لائف ٹائم ملے ہیں. وہ چند سیکنڈ کی ملاقات میں آپ کا تاثر لے لیتے ہیں, یار یہ مسکرانے والا ہے, یہ نرم ہے, یہ سخت ہے, یہ کیا اس کا اسٹائل ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس پہلی ملاقات میں اپنے آپ نے اپنا تاثر کیا دینا ہے. اب آپ کہیں یار میں مصروف تھا, میں بزی تھا, میرا موڈ آف تھا, وہ بندہ ایک ہی بار ملا آپ سے اور اس نے کہا عبدالحبیب بھائی تو ایسے ہیں, میں تو ملا ہوں بھائی ان سے ملا ہوں, وہ تو نہ مسکراتے ہیں نہ منہ کا چہرہ دیتے ہیں نہ کوئی لفٹ کراتے ہیں, کیونکہ اس نے ملنا ہی ایک بار تھا, اب لائف میں وہ ملے گا نہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہمارے اندر جو بھی چل رہا ہو, ہمارے دماغ میں جو بھی چل رہا ہو, کوشش پوری یہ کرنی چاہیے کہ مسکرا کر نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ گرم جوشی سے ملیں, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ایک ہی بار ملا ہے تو کچھ اس دل میں خوشی بھی داخل ہو, اس کے ساتھ ایک اچھا تاثر چلا جائے. تو یہ ہم نے اپنی ذات میں خیال رکھنا ہے. اور اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے, ہر بندے سے ہو جاتی ہے. اس میں وہی والی بات سلمان بھائی والی کے سامنے والے کو اتنا جلدی جج نہیں کر لینا چاہیے.
بالکل
ہاں, یہ وہ الگ بات تھی, ان کی بات بعد میں کریں گے, پہلے ہم اپنے بارے میں بات کریں کہ ہم سے ملنے والا یہ توقع کر کے آیا ہے. یعنی ایک میری بڑی پیاری بات حاجی شاہد صاحب سے سالوں پہلے سنی تھی اور بڑا کمال کا جملہ تھا ان کا. انہوں نے کہا جب آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہو نا فون نہ اٹھایا کریں. تربیت کر رہے تھے ذمہ داران سے کہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا موڈ ٹھیک نہ ہو آپ فون نہ اٹھائیں, تھوڑی دیر بعد اٹھا لیجیے گا. کیونکہ اس فون کرنے والے کو نہیں پتا حضرت کا موڈ کیسا ہے. اس بیچارے نے تو بڑی محبت سے آپ کو کال کیا اور آپ نے جھاڑ دیا اس کو, تو پتا نہیں ہے کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا, پریشان کر دیا. وہ ایک ہی کال ہے جو اس نے آپ سے بات کی, زندگی میں ایک ہی بار حضرت کا فون اٹھا تھا اور جو برسات ہوئی ہے اب ڈر لگتا ہے. حالانکہ اس وقت آپ تکلیف میں تھے واقعی. اچھا انسان کا موڈ جو ہے نا وہ چند سیکنڈز اور چند منٹ کا ہی ہوتا ہے. آپ اس کو ریلیکس کر لے, اس کی کال مس ہونے دے. ریلیکس ہو گئے, وضو کر لیا, نماز وغیرہ پڑھ لی, ایزی ہو گئے. اب اس کو دیکھیں مس کال, اب جی فرمائیے آپ نے کال کی, اگر کال بیک کرنی ہے. تو ہمیں اسی طرح اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں, کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں, موڈ آف ہے, گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی, انسان ہے ہمارے ساتھ چلتے رہتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن, اس وقت پبلک اپیئرنس میں نہ جائیں, اس وقت لوگوں سے نہ ملے, اوائڈ کر لیں. کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ملیں گے اور کسی پہ برس پڑے تو وہ تو بیچارہ زندگی بھر اسے یاد رکھے گا اور دل ٹوٹنے والا گناہ بھی ہو سکتا ہے, دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نے, وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا یار کہ ہم کسی سے ملے کہتے ہیں یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا اور اب میں ابھی پریشان بیٹھا ہوں, تم آ گئے تو کہا حضرت آپ تختی بار لگا دیتے ہیں نا کہ پریشان موڈ چل رہا ہے, تاکہ ہم باہر سے ہی چلے جاتے. ہمیں کیا پتا آپ پریشان موڈ میں ہیں یا مسکراہٹ موڈ میں ہیں یا فرحت موڈ میں ہیں. تو اگر آپ پریشان پرابلم میں ہیں, اور یہ ہوتا ہے انسان, ملاقات سے اوائڈ کریں, کال سننے سے اوائڈ کریں, پبلک ملاقات سے اوائڈ کریں, جب آپ ریلیکس ہو جائیں پھر لوگوں سے ملیں.
مدینہ,
یا پھر اگر آپ اتنے فگر ہیں کہ آپ کو ہر وقت لوگوں سے ملنا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ کہتے ہیں نا وہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اندر کتنی پریشانیاں چل رہی ہوں چہرے پہ پھر مسکراہٹ ہونی چاہیے.
واہ بھائی واہ,
لوگوں کا قصور نہیں ہے, آپ کو ان کو مسکرا کر ہی ملنا چاہیے.
مرحبا, ماشاءاللہ. جی کال,
محمد ناصر اتاری ہنجر والا لاہور سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج حاجی عبد الحبیب صاحب تشریف لائے ہیں اور بہت پیاری پیاری باتیں دل جوئی کے فضائل ماشاء اللہ بیان ہو رہے ہیں. میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میری دعا فرما دیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے تھوڑے کان کا ایکسیڈنٹ ہو گئی, تو حاجی عبد الحبیب صاحب سے عرض ہے کہ وہ دعا فرما دیں میرے لیے. اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرمائے.
آمین آمین. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے اور خوب برکت عطا فرمائے, ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے. ان شاء اللہ ہمت میں رہیے اور اگر تکلیف میں ہیں تو تعویذات اتاریہ سے ہمارے کسی بھی قریبی مدنی مرکز سے تعویذات بھی حاصل کر لیجیے. اللہ پاک کرم فرمائے.
آمین. جی کون؟
میں محمد علی گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی آج تو آپ کا پروگرام مدینہ مدینہ عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. آپ نے عبدالحبیب بھائی کو بلا کر دل خوش کر دیا. عبدالحبیب بھائی سے مدنی التجا ہے کہ اپنی آواز میں کسی بھی نعت کے ایک دو شعر سنا دیں. جزاک اللہ خیر.
انشاءاللہ انشاءاللہ.
مرحبا. آج دو طرح کے ہم نے آپشنز رکھے ہوئے تھے, ایک یہ کہ لائیو سنیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ریکارڈڈ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں, لیکن چونکہ بنفس نفیس موجود ہیں اس لیے انشاءاللہ آج لائیو سنیں گے
انشاءاللہ.
امیر سنت کی منقبت بھائی صاحب بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کلام کی فرمائش آتی ہے نا جی, وہ آپ ہی کے کلاموں کی فرمائش آتی ہے اور یوں آپ فرما رہے ہیں کہ آج بنفس نفیس تشریف فرمائے, ایسا ہی ہے. ورنہ بحمد اللہ تعالی یکے بعد دیگر ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو پروگرامز میں ایک کسی نہ کسی پروگرام میں تو آپ کا کلام ہم کوئی نہ کوئی الحمد للہ تعالیٰ,
یعنی میں آپ کے پروگرام میں شامل رہتا ہوں.
شامل رہتے ہیں آپ الحمد للہ تعالیٰ. جی آگے چلتے ہیں.
میں نعت سننا چاہتا ہوں مولانا عبدالحبیب کے سے آواز سے, اے سبز گنبد والے دیدار عطا کرنا.
چلیں جی مرحبا. کچھ میسیجز بھی لے لوں, میسیجز والے ناراض نہ ہو جائیں.
آج تو ویسے بھی ٹاپک دل جوئی ہے.
جی دل جوئی بالکل ایسی بات ہے جی. عبدالحبیب بھائی کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسج ہے, کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی سرد ہے کہ ہماری دل جوئی کے لیے جلدی جلدی پروگرام میں تشریف لاتے رہا کریں, آپ بہت انتظار کرواتے ہیں. واہ بھائی واہ. یہ ماموں کانجن سے میسج ہے, کچھ کہیں گے اس پر صاحب؟
ہاں پروگرام کا نام اور ٹائم تبدیل کر لیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں اور رات کو کر لیں تو انشاءاللہ میں ہر مہینے آنے کی انشاءاللہ نیت کر لیتا ہوں.
کیا بات ہے جی, آپ کے اللہ برکت دے.
میرے لیے صبح 9 بجے آنا ایسا ہی جیسے میں آپ لوگوں کو رات 3 بجے بلاؤں.
کیا بات ہے آپ کی, اللہ سلامتی عطا فرمائے, اپنی حفظ و امان میں رکھے, مہربانی فرمائیے جی. ماشاءاللہ وقت دیا ہے اور ہم عرض کرتے رہیں گے اور وقت ملتا رہے گا انشاءاللہ. آگے ہے جی یہ کلام عبدالحبیب بھائی سے غوث پاک کی منقبت ضرور پڑھوائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس طرف بھی آتے ہیں اور خانے باز سے میسج ہے, منقبت عبدالحبیب بھائی سے سنوا دیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہو گیا جی. اور عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا خوش آمدید, مظہر عباس بھائی ہیں جی سلطان کوٹ سے. یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کی جو مذہبی کوالیفیکیشن کیا ہے جی عبدالحبیب بھائی؟
مذہبی سند کے لحاظ سے تو درس نظامی میں نے کمپلیٹ کیا ہے دارالعلوم امجدیہ سے اور اللہ کرے کہ عالم باعمل بن جاؤں, اس کی آپ دعا فرما دیں.
اللہ برکت عطا فرمائے جی. اور عبدالحبیب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پوتی کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اچھا یہ بتائیں, ہر جگہ ان کو ساتھ ہی لے کے جاتے اس طرح کا میسج, یہ بھی بات ہے؟
نہیں میں تو بالکل نہ ہی ہونے کے برابر کہیں لے جاتا ہوں. اصل میں کبھی کبھی وہ بھی اب کافی گیپ آ گیا, بچے جب زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو کنٹرول میں رہتے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان کو قریب کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, تو اب وہ تھوڑے اس لیول پر آ گئے ہیں. تو بہرحال کوشش کرتا ہوں 2-4 مہینے میں ایک بار ان کو لائیو ویڈیو پہ, ہم فیس بک پہ چلے جاتے ہیں تو وہ شاید لوگوں نے دیکھا ہوگا, شاید ہو سکتا ہے یہ ٹرانسمیشن میں کہیں ان کو انشاءاللہ ہم لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ.
مدینہ مدینہ مرحبا. کلام سنائی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. ٹھیک ہے جی. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, لمبے لمبے میسیجز بھی ہیں. سلمان بھائی مجھے یہ کہنا تھا کہ ہر انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہمیشہ کے لیے ڈی موٹیویٹ ہو جائے.
بہت کمال کا میسج ہے یہ. کہتے ہیں نا کہ
آپ لوگوں کا حوصلہ کم از کم نہ توڑا کریں, ان کی امید نہ توڑا کریں. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی, جو کر ان کا کام بھی ڈی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, ان کا کام ہی جو ہے نا حوصلہ توڑنا ہوتا ہے. آپ حوصلہ دے نہیں سکتے تو حوصلہ توڑنے والے تو نہ بنے نا, کیونکہ بعض اوقات واقعی انسان کی جب امید ٹوٹتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ کبھی بھی نہ کیا کریں, اور بلکہ حوصلہ بڑھایا ہی کریں. آپ کے چند جملے کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں. وہ بڑی پیاری بات سیدی اعلی حضرت کا شعر ہے نا, شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے. شربت نہیں دے سکتے, بات تو اچھی کر سکتے ہیں نا, شربت نہ دیں نہ دیں, کریں بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر کی ہے. تو یہ والا کام کر لیا کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, کچھ کلام بھی سنائیں سب.
کلام تو انہوں نے لگتا ہے جتنے میں نے پڑھے ہیں سبھی نے الگ الگ کر کے میسیجز کر دی ہیں. میں ایک دو شعر دو کلاموں کے, ایک کلام کے اور ایک منقبت کے انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں.
سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہو, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں معطل ہے, بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں معطل ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے بنے مدینے میں, ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی, ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی.
مرحبا.
نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم, تمہارا
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کو ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں عدنان بھائی، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی آئیے دیکھیے.
اچھے اخلاق والا بننا فی نفس ہی بڑا ضروری ہے، اہم ہے، شریعت کا حکم ہے. اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ہے. اچھے اخلاق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اور اچھے اخلاق نہ ہوں تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں. کیونکہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ دل جوئی ہے، ملنساری ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے. اس کے مقابلے میں برے اخلاق کیا ہیں؟ بدخواہی ہے، غصہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بد اخلاقی ہے وہ بیسیوں گناہوں کا سبب بنتی ہے، اور اچھے اخلاق بیسیوں نیکیوں کا سبب بنتے ہیں. بلکہ اچھے اخلاق کی یہاں تک فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس بندے کا ہے جو ساری زندگی دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. یعنی ایک طرف ایک بندہ ہے جو ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، کتنا بڑا عبادت گزار ہے. ساری رات عبادت، نماز، تلاوت، ذکر، اور ہمیشہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے. تو اب ایک طرف یہ، تو فرمایا کہ اس کے مرتبے کے برابر ہے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے، جو پیار سے ملتا ہے، جو محبت سے ملتا ہے، جو ملنساری سے ملتا ہے، جو دل جوئی کرتا ہے، جو خیر خواہی کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، جو کسی کی بھلائی کرتا ہے، جو اچھا رویہ اختیار کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو با اخلاق کہتے ہیں، اس کو ملنسار کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے اتنے اس کے فضائل اور اتنا اس کا یوں کہنے کے مقام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اخلاق پیدا کیسے کریں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ اب یقین جانیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے. تو جیسے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے نہیں نہ ہو جاتی کہ آپ بولے کہ جناب مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے، بتائیے کیا کروں. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ رات کو یہ پڑھیے گا، صبح یہ پڑھیے گا، تین چار دن میں آپ کی ایم فل پی ایچ ڈی ہو جائے گی. ایسی نہیں ہوتی. اخلاق کا معاملہ بھی یہی ہے. اخلاق کی تبدیلی یعنی بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف کنورٹ ہونا، یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا. تو یہ سمجھنے کے یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق بدل ہی نہیں سکتے. اخلاق کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کو قابل قبول حد تک لایا جا سکتا ہے، اس میں اعتدال کی حالت پیدا کی جا سکتی ہے. اب وہ کیسے کرے؟ تو دیکھیں اس کے پھر بہت سارے طریقے. یہ جو مرید بنتے ہیں نا، کسی پیر کا مرید بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کردار بدل جائے، ہمارے اخلاق بدلے، ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں. پیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرشد. مرشد کا لفظ بنا ہے ارشاد سے. ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا. تو مرشد کا کام یہ ہوتا ہے، یعنی مرشد یہ کرتا ہے کہ کسی کو روحانیت کا راستہ بتاتا ہے، کسی کو اخلاق کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو شریعت کے راستے پہ چلاتا ہے. تو مرشد بیسیکلی یہ تو کرتا ہے. لہذا یہ جو روحانیت اور رشد و ہدایت اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی اخلاق کی درستی اور بقیہ معاملات ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس کے طریقے بہت سارے، لیکن جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آسان طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کی کوئی ایک جامع قسم کی کتاب لے لے، کمپریہنسو بک لے لے. جیسے مثال کے طور پہ قیمہ سعادت. اچھا، قیمہ سعادت کا بھی کوئی خلاصہ مل جائے تو آپ وہ لے لیں. ٹھیک. اب اس کے بعد ایک وقت میں اپنے ایک خلق کو، ایک عادت کو ٹھیک کریں. مثال کے طور پہ عادت یہ ہے کہ بندہ کسی سے سلامی نہیں لیتا، अच्छा, अब सलाम ना लेना जो है ये बद अखलाकी शुमार किया जाता है, या एक आदमी लोगों से मिलना ही पसंद नहीं करता, वो जहां लोगों को देखेगा वो कन्नी की तरह के निकल जाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा, तो इसे कहा जाएगा कि यार ये मर्दम बेजार आदमी है, ये लोगों से मिलना जुलना ही पसंद नहीं करता। अब देखिए इस आदत को तब्दील करना तो क्या तरीका है, इसका आसान तरीका है, एक मरतबा तहिया कर ले कि भाई पहले हर बंदे से सलाम लेना।
आगे चलते हैं, दिल जुई के फजाइल हमारे प्रोग्राम का उन्वान चल रहा है। अब्दुल हबीब, किस तरीके से दिल जुई की जा सकती है, कुछ इस पर भी बात होनी चाहिए।
जी बहुत सारे अंदाज हैं, जैसा मर्ज वैसी दवा।
वाह,
ठीक है ना, पता चला दर्द सर में हो रहा है, आप उसके पैर दबा रहे हैं तो फर्क तो ना पड़ा ना। तो अगर किसी को गम है तो मुस्कुराकर दिलजोई की जा सकती है, कोई बीमार है तो इयादत करके दिलजोई की जा सकती है, घर में जनाजा हो गया तो जनाजे में शिरकत करके, और थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर गुसल में और कफन के मामलात में भी अगर ताबुन कर सकें, कब्रिस्तान तक चले जाएं अगर ज्यादा आपका ताल्लुक है और वो उम्मीद करता है कि आप कब्रिस्तान भी जाएंगे तो कब्रिस्तान तक चले जाएं, ये उस वक्त की बड़ी ढारस होती है। फिर उसके बाद आप भूखे को खाना खिलाएं या वैसे ही खाना खिलाएं, दावत करें, तो खाना जो है वो वाकई दिल में जगह बनाता है। कुछ लोग तो कहते हैं दिल पेट से दिल का रास्ता जाता है, तो आप जो है वो खाना खिलाने वाले बने तो लोगों के दिल जीत सकते हैं। और ये इस्लामी बहनों के लिए भी है कि खाना पकाना अच्छा सीखना चाहिए, कि घर में अगर आप अच्छा पकाने वाली हैं तो घर वालों के दिल भी आपकी मुट्ठी में आ सकते हैं। चले बहरहाल, तो दिल जोई के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मैंने कुछ बातें अर्ज की, तो गौर करते जाएंगे जिसको जो इशू है, जो मसला है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा अमीर अहले सुन्नत का अंदाज देखा कि लोग, एक तो हौसला अफजाई, दिल जोई का एक बड़ा कमाल का काम ये कि आपने कोई, किसी ने बयान अच्छा किया, नात अच्छी पड़ी, कोई अचीवमेंट हासिल की, कोई डिग्री मिल गई उसको, कोई ओहदा मिल गया, कोई तरक्की हो गई, जायज़ तरीका है, जायज़ काम है, तो आप उसकी भरपूर हौसला अफजाई करें, उसको खुशी होती है कि यार मेरी खुशी में लोग खुश हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इसमें एक और तरीका मैंने देखा मेरे लिए सुन्नत में बड़ा कमाल का है, और ये कि आप प्रॉब्लम लोगों की याद रखते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि किसी ने आपको कहा कि वाले साहब की तबीयत खराब है, कोई कहे मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे शुगर हो गई, या मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या फला मेरे भाई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर, आपने उस वक्त तो दुआ दे दी लेकिन याद रखा, थोड़े देर बाद पूछा वो आपके बेटे की तबीयत कैसी है, वो आपकी शुगर का आप क्या हाल है, अरे बंदा कहे यार इनको अभी तक मेरी प्रॉब्लम याद है, इनको अभी तक मेरा मसला याद है। ये जो अंदाज है ना, ये बंदे को खरीद लेता है कि यार मेरी औकात क्या है और इनको इतनी बातें याद है। और ये अंदाज अगर हम इख्तियार कर लें, बेशक हमारे तो उतने लोगों से ताल्लुक नहीं जितना उनके उनके ताल्लुक हैं, तो हम अगर अपने करीबी लोगों के प्रॉब्लम्स याद रखें और वक्तन फवक्तन उनसे पूछते रहें। अच्छा, आप कहीं मजार शरीफ पे गए, अल्लाह पाक करम करे मक्के मदीने चले गए, किसी ऐसे मुबारक दिन आपने दुआ की और उस बंदे को उसका वो प्रॉब्लम भी दुआ कर दी कि अब मैंने आज आपकी सेहत के लिए दुआ की, आपने बताया था, अब आज आपकी सेहत कैसी है, यार मेरी सेहत का तो मैंने 15 दिन पहले बताया था,
वाह
एक महीना पहले बताया था, इन्होंने आज 27वीं शब को भी मुझे याद रखा, आज अशरे आशूरे वाले दिन याद रखा। तो ये वो अंदाज होते हैं जिससे आप बंदों के दिल में वो खुशी दाखिल करते हैं। कोई मदीने शरीफ जाए और अब तो पैसे भी नहीं लगते, मैसेजेस व्हाट्सएप वगैरह कर दे कि मदीने शरीफ में आपकी याद आई, मैंने आपके लिए दुआ कर दी, वो कितना याद रखेगा आदमी कि यार ये मदीने जाकर भी मुझे भूले नहीं, ये काबे के सामने भी मुझे भूले नहीं। तो अगर इस तरह का अंदाज इख्तियार करें, ये बड़े इजी वे हो गए, पहले जमाने में खत लिखना पड़ता था, पहले जमाने में जनाब वो मुझे तो वो भी याद है, वो हमारे एक चौकीदार भाई थे, क्योंकि कुछ लोगों को खत लिखने नहीं आता तो कैसेटे भर के भेजते थे, पता नहीं आप लोग एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है ना, हाँ, कि वो पूरा कैसेट भर के जो ना भेजते थे, तो घर वाले कैसेट लगा के वो सुनते थे, फिर वो बच्चों की आवाजें और घर वाले भर के भेजते थे, एक जमाना वो भी था, खत का जमाना था। अब तो व्हाट्सएप ने और मैसेजेस ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है, तो बड़ा सस्ता और बड़ा आसान हो गया दिलजोई का सवाब कमाना, फिर भी ना कमाए तो फिर ये हमारी महरूमी होगी।
इसी तरह एक दूसरी बात भी है, जैसे मुबारकबाद देना भी आपने लिया
जी,
इस पर भी लोगों में, हमने आपस में खानदानों में बल्कि झगड़े होते देखे, हमने बेटे का रिश्ता किया आपने मुबारक ही नहीं दी, हमारे यहाँ जो है वो पहली औलाद हुई है आपने हमें मुबारक ही नहीं दी, तो ये मुबारक नहीं। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, हमारे बच्चे ने मोटरसाइकिल लिया है आपने मुबारक नहीं दी इसकी,
कमाल है।
और इस पर क्या है कि मतलब एक झगड़े की फिजा बना रही है, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, सब फैक्ट बेस्ड बात कर।
अच्छा, इसका दूसरा एक और भी पहलू है, हमारे यहाँ एक हादसा हो गया आपने उस पर अफसोस भी
नहीं किया,
हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ आपने पूछा ही नहीं, आज पड़ोस वालों ने पूछा आप तो पूछ ही नहीं सके, आप तो करीब थे हमारे। देखिए इसमें भी वही बातें, स्पेस देना चाहिए, हर बंदा हर वक्त हर बात याद रखे कि जरूरी नहीं है, रह जाती है, भूल जाता है, बाज़ औक़ात ज़हन नहीं होता, किसी और काम में मसरूफ हो जाता है, तो दिल बड़ा रखा करें।
اتروں نے تو دینا مبارکباد، جس نے نہیں دیا آپ اس کو اس کا دل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دینی چاہیے. دیکھیں ہم دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دینی چاہیے، حوصلہ افزائی سے دل جوئی ہوتی ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا. مگر آپ نے جو کام کیا وہ شاید ناجائز کام کر کے آپ دل آزاری کر رہے ہیں، آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں. وہ گناہگار نہیں ہوا آپ کو مبارکباد نہ دے کر، مگر آپ گناہگار ہو رہے ہیں، مبارکباد کیوں نہیں دی اس پر دل توڑ کر. تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ نیرو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اسے وہی والی بات ہے، وہ کیا کہوں، کچھ لوگوں کی فطرت ہی ہے، وہ اتنی ساری مبارکبادوں کو رکھا اس نے سائیڈ پہ، جس نے مبارکباد نہیں دی اس کی گھومنے لگا گیا اس کا گریبان. تو اپنی خوشی بھی برباد کی نا، خوشی کا موقع تھا اور اس سے لڑ پڑا کہ جس نے مبارکباد دی تھی، تو خوشی کا مزہ کب کرو گے بھائی؟ انجوائے کرو، بڑا دل رکھو. اپنی شادی میں بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی شادی میں بھی دوسروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تم تحفہ لے کر نہیں آئے، تم آئے نہیں. ارے یار جتنے آ گئے انجوائے کرو لائف میں. ہر بندہ ہر کام کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان کی عادت ہی ایسی ہے، نیگیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے، جھگڑا ہی ڈھونڈنا ہے، پرابلم ہی کرنی ہے، تو بےچارے پھر وہ خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں. جن کو ہر وقت اس طرح کے معاملات کا معاملہ رہتا ہے نا، وہ پتہ نہیں خوش کب ہوتے ہوں گے.
یہ اس کے ساتھ ایسے بہت سارے گناہوں میں بھی پڑھنے کا
ایسا ہی ہے نا.
جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بھئی اس پر مبارکباد نہیں، ابھی بدگمانی اگر اس کے بارے میں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہگار.
پھر اگر ڈائریکٹ اس کو برا بھلا کہے گا تو دل آزاری بھی
کرے گا. اس کے لیے بہترین ایک طریقہ ہے، اس کی ڈیٹیل مزید پڑھنے کے لیے امیر سنت کا رسالہ ہے، شیطان کے بعد ہتھیار. یہ رسالہ ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا
اور بڑا کمال کا اس ٹاپک سے متعلق ہی ہے.
جی بالکل
بالکل ایسا ہی ہے. میت پہ نہیں آئے، جنازے پہ نہیں آئے، امیروں
کے ثواب نہیں بھیجا،
امیروں کے یہاں جاتے ہیں جنازے میں، غریبوں کے یہاں نہیں آئے. بھائی اس کو تمہارے جنازے پر آنا فرض نہیں تھا، آ جاتا تو اس کو ثواب ملتا، لیکن اب جو تم کر رہے ہو وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگا رہے ہو. یہ بڑا کمال کا رسالہ ہے.
جی
بالکل پڑھ،
یہ آپ رسالہ امیر سنت کا اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں، شیطان کے بعض ہتھیار. تو بڑا زبردست رسالہ ہے، اللہ نے چاہا تو ایک اچھی اخلاقی تربیت بھی ہوگی، اور جو بدمزگی بعض مواقع پر خاندانوں میں رشتوں میں بن جاتی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا.
ہمارے موضوع پر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اگر گائیڈ فرمائیں آپ، کہ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار فلاں بندہ اتنا مشہور ہی ہے، اچھی جان پہچان ہے اس کی، اتنے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں اس کی مصیبت پر، اس کی پریشانی پر، میرا جانا بھی ضروری ہے کیا؟ وہ ویسے ہی پریشان ہو رہا ہوگا اتنے لوگوں سے ملنے کے لیے.
اچھی نیتوں کے ساتھ بعض اوقات نو ڈاؤٹ کسی جگہوں پر رش لگ جانے کی وجہ سے پریشانی بھی ہوتی ہے. اگر بیمار ہے اور اس کی جناب ہاسپٹل پہ لائن ہی لگی ہوئی ہے تو وہ بےچارا خود کب ریسٹ کرے گا. لیکن اچھا ہی لگتا ہے آپ کسی کو میسج کر دیں، کسی کو فون کر دیں. جنازے پر تو 100,000 آدمی بھی آ جائیں تو میت کو یا اس کے اہل خانہ کو پرابلم تو نہیں ہوتی نا، جنازے میں شرکت کر لیں. تو ہمیں دل جوئی والا کام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو ہمیں پازیٹو لینا چاہیے. دونوں کاموں کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے.
میں حیثیت لگے ہاتھوں ایک بات کر ہی لوں، دو مواقع آپ پر بڑے بھاری جو ہے وہ گزرے ہیں، آپ کی امی جان کے انتقال کا، اور پھر اس کے بعد قبلہ والد ماجد جو ہیں ان کا بھی انتقال کا معاملہ ہوا. اور میں کہوں کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ جنازے میں بھی شرکت کی ہے، اور بالخصوص آپ کی امی جان کے جو ہے وہ جنازے میں امیر السنت بھی تشریف فرما رہے ہیں. آپ کے والد صاحب پر بھی الحمدللہ یوں کرم ہوا، اللہ کی رحمت سے ہزاروں اسلامی بھائی آئے بھی، پھر قبرستان بھی پھر گئے. اچھا پھر اس کے بعد وہاں مطلب آپ بیٹھے ذکر اذکار کرنے کے لیے، جیسے وہ ہلکا لگا کے وہ کرنے کا وہ ہوتا ہے، یہ بھی رہا. تو آپ کے اپنے کیا جذبات ہیں؟ پھر جو نہیں آ سکے انہوں نے اصال ثواب بھیجا، تو آپ کے اپنے جذبات کیا ہیں سب کے بارے میں؟
دیکھیں مجھے تو سچی بات ہے کہ ان دو جنازوں نے دعوت اسلامی والوں نے خرید لیا. مطلب میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا پیار اور اتنا حوصلہ ملے گا، اور میرے ماں باپ کو اتنا اصال ثواب ملے گا، اور اس طرح لوگ جو ہے وہ کریں گے. تو یہ تو میں تو میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا کہ میں تو آج بک گیا ہوں دعوت اسلامی والوں کے ہاتھوں، کہ میرے بھائیوں نے، ہمارے خاندان والے کتنے تھے اور یہ لوگ کتنے تھے. بلکہ میں نے اپنے خاندان والوں سے اس جنازے میں بیان کیا تھا کہ میرے رشتہ دار بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی، ہمارے جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے خاندان میں کتنے لوگ دنیا سے گئے، یہ کیوں اتنے ہزاروں لوگ آئے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے، آپ بھی آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. تو میں اپنے فیملی کے لوگوں کو بھی یہ عرض کیا تھا اس وقت جنازے میں جب مجھے کچھ بیان کا موقع ملا تھا. تو کمال ہے دعوت اسلامی والے، اور یہ سب امیر علیہ سنت کی تربیت ہے. تو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بھی الحمدللہ، وہ تو آپ نے جنازے کی بات کی، آج بھی مجھے جو ہے میری والدہ کی قبر پر کوئی جاتا ہے، فاتحہ پڑھ کے مجھے تصویر بھیج رہے تھے کہ آج گزرے تھے تو آپ کی والدہ کے لیے اصال ثواب. ہر جمعے کو کئی لوگ میرے والدین کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں. ابھی میں غالباً حیدرآباد میں تھا یا کہاں تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ میں ہر جمعے کو آپ کے والدین کے لیے اصال ثواب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور آپ کے والدین کو اصال ثواب. یہ مطلب یہ کیا ہے؟
نہ رشتے دار ہیں نہ کچھ ہیں, تو یہ دعوت اسلامی کا ہی صدقہ ہے اور یہ اچھی صحبت کی برکت ہے.
کیا بات,
اللہ پاک میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. اللہ کرے ہمیں مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں اور رسالے ثواب کرتے رہیں, اس سے بڑی کیا نعمت ہے.
کیا بات, یہ اس سے پتا چلا کہ جب اس طرح کا موقع کوئی ہوتا ہے موت میت کا, اور اس میں کوئی آتا ہے اور آ کر کے اسالے ثواب کرتا ہے, دعائے خیر کرتا ہے,
بہت دل جوئی ہوتی ہے,
دل جوئی ہوتی,
بہت دل جوئی ہوتی ہے, یقیناً دھارس پڑتی ہے.
اس موقع کو فراموش نہیں کرنا چاہیے.
بالکل ایسا.
میں ایک اور عنوان کو بھی لے لوں اسی میں لگے ہاتھوں ہیں سب, کہ چلے ملاقات اگر آپ نہیں بھی کر رہے, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے مسجد میں بھی نماز کے بعد نماز جنازہ. اچھا, نماز جنازہ پڑھنے میں بھی کوئی آدھا گھنٹہ یا دس منٹ بھی نہیں لگتے, چند منٹ لگتے ہیں, اور اس میں اگر تھوڑا نمازی تھوڑی دیر رک جائے اور وہ نماز جنازہ پڑھ کے وہ اس کی برکات حاصل کر لے, تو یہ ایک تو نیکی کے اندر جو ہے وہ
کتنی بڑی فضیلتیں ہیں جنازہ پڑھنے کی, کاندھا دینے کی. یعنی میں نے, میرا مطالعہ تو بہت تھوڑا ہے, علماء بیٹھے ہیں, اب تک جتنا چھوٹا موٹا مطالعہ اس میں نے دو ہی اعمال ایسے پڑھے ہیں جن میں براہ راست یہ بتایا گیا کہ گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے. ایک جمرات کی رمی کے وقت, کہ ہر کنکر مارتے وقت ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جبرات کی ربی تو حاجی کر سکتا ہے, اور ایک کتنا آسان ہے کہ جنازے کو لے کر جو کاندھا دیتا ہے اس کے ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے.
اللہ,
یعنی یہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو سمجھ لیں ہماری لاٹری ہے, اس کی دل جوئی تو بعد میں کریں, اگر جنازہ مل گیا تو جنازہ پڑھیں اور کوشش کر کے کچھ قدم لے کے چل پڑیں, اللہ پاک کرم فرمائے اور ہماری مغفرت فرما دے. یہ ہمارے لیے فائدہ ہے, اس میت کو اور جو اس کے رشتے دار ہیں ان کی دل جوئی تو بعد کی بات ہے, ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں.
مرحبا, ایک کال ہے, اس کو شامل کرتے ہیں. جی,
عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج سب اللہ پاک آپ کے اوپر خوب برکتیں اور رحمت نازل فرمائے. آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا اور اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ بالکل بندہ آپ کی گفتگو کے حصار میں قید ہو کے رہ جاتا ہے, اور موضوع بڑا زبردست ہے, دل جوئی کی فضائل, اور آپ موضوع کو لے کے جب چلتے ہیں تو کوئی سوال ایسا باقی نہیں رہتا جو کسی کے دل میں رہے اور وہ سوال نہ کر پائے. ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دل جوئی کی فضائل ماشاءاللہ بہت ہیں, اور دل جوئی اور نرمی رکھنے والے پسند بھی کیے جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات لوگ ان کی نرمی اور اس دل جوئی والی خصوصیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور مطلب ان کو تنگ کرتے ہیں, دل شکنی کرتے ہیں, اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سے کچھ کہنا تو ہے نہیں اور کریں گے تو کچھ بھی نہیں, تو اس حوالے سے ان لوگوں کی بھی کچھ تربیت ارشاد فرما دیں.
ہاں, یہ بات بھی ٹھیک ہی ہے, اور یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, پتہ ہے انہوں نے جواب تو دینا نہیں, جو کہنا ہے کہہ دو, ان کو جواب تو دینا نہیں. ان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ مخالفت کا بھی جواب نہیں دیتے, ان کے برا بھلا کہو تو بھی جواب نہیں دیتے, ان کے بارے میں فتویٰ کتاب جو کرنا ہے کر لو, انہوں نے جواب دینا نہیں. تو مزہ ہے, ایسا کام ملے گا جس کو جو کہنا ہے کہہ دو, تو خیر انشاءاللہ ہمیں صبر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم مخالفت کا جواب نہیں دیتے, اور ہاں ہم ناجائز اگر اللہ نہ کرے ہم سے کوئی کام ہو جائے ضرور ہماری اصلاح کریں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, فوراً ٹھیک کریں گے, توبہ بھی کریں گے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن اگر ویسی مخالفت کرنی ہے تو ہماری طرف سے پہلے سے ہی اعلان ہے کہ ہم جواب دیتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہو گیا تنظیمی سٹیٹمنٹ, اب آ جائیں کہ پرسنل بات اگر کر لیں کہ لوگ کسی کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ہاں اس میں ایک اور بھی پہلو ہے, اگر جو سب سے زیادہ ملنساری کرتا ہو, دل جوئی کرتا ہو, کبھی اس کا بھی مزاج یا ہمیں سمجھانے کے لیے وہ سخت ہو جائے کہ حضرت آپ تو دل نرمی والے تھے, آپ کو کیا ہو گیا. اچھا, ان کو برا بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے بارے میں سوچا نہیں تھا آپ ایسی بات کریں گے. ارے بھائی, تو آپ کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ نہ کہیں. تو بعض اوقات کسی جگہ پر تھوڑی سی سختی جس کی وجہ سے کام ٹھیک ہو جائیں وہ کرنی چاہیے, اور اس کو پازیٹو لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں اتنا نرم بھی مت ہو جاؤ کہ لوگ نگل جائیں, اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں, تو ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے تاکہ ہمارے کام بھی سیدھے رہیں.
مرحبا سب, ایک شعبہ ہے آپ کے پاس ایف جی آر ایف, اس کے اندر بھی ایک دیکھیں دل جوئی کا عنصر موجود ہے, اور جیسے کسی کو ڈیزاسٹر ہے وہاں پر ماشاءاللہ مدد ہو رہی ہے. ابھی جیسے آپ نے مدنی ہوم کا جو ہے وہ کیا, تو اس میں بھی یقیناً جو یتیم بے سہارا بچے ہیں ان کی دل جوئی ہے. پھر اب ایک اور بھی انیشیٹو لے رہے ہیں, ذرا پلانٹیشن کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
جی الحمدللہ, ایف جی آر ایف کے تحت تو ایسے بہت سارے کام ہیں جیسے دکھیاری امت کی مدد اور ان کی دل جوئی کا کام ہو سکتا ہے, اور حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ, اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. پروگرام کو اینڈنگ کی جانب لے کر چلتے ہیں اور استغفار سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اے دین حق کے رہبر,